ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لیسن کی ٹرانسلیشن کریں گے سورہ البقرہ آیت نمبر 21 سے 29 تک. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 4 آیت نمبر 21 سے 29 سورة البقرة. لیسن نمبر 4 آیت نمبر 21 ٹو 29 سورة البقرة. لفظی ترجمہ دہرائیں گے آیت نمبر 21 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس, اے لوگو, اعبدوا, تم بندگی کرو, ربکم, اپنے رب کی, الذی, جس نے, خلقکم, پیدا کیا تم کو, وہ اور, الذین, ان کو جو, من قبلکم, تم سے پہلے تھے, لعلکم, تاکہ تم, تتقون, بچ جاؤ, الذی, جس نے, جعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, الارض, زمین کو, فراشن, بچھونا, والسماء, اور آسمان کو, بناءً, چھت, وانزل, اور اتارا, من السماء, آسمان سے, ماءً, پانی, فپھر, اخرج, نکالے, بھی, اس سے, من الثمرات, کچھ پھل, رزقاً, روزی, لکم, تمہارے لیے, فاپس, لانا, تجعلو, ٹھہراؤ, للہ, اللہ کے لیے, اندادن, شریک, و اور, انتم, تم, تعلمون, تم جانتے ہو, و اور, ان اگر, کنتم, ہو تم, فی میں, ریبن, شک, مما, اس سے جو, نزلنا, اتارا ہم نے, علی عبدنا, اپنے بندے پر, فأتوا بھی, پس لے آؤ, سورت, کوئی سورت, من مثلہ, اس کی مانت, ودعو, اور بلالو, شہداءکم, اپنے مددگاروں کو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, ان اگر, کنتم, ہو تم, صادقین, سچے, فإن, پھر اگر, لم نہ, تفعلوا, تم کر سکو, وہ اور, لن, ہرگز نہیں, تفعلوا, تم کر سکو گے, فاتقوا النار, پس ڈرو آگ سے, التی, وہ کہ, وقودہ الناس, ایندھن اس کا لوگ, والحجارت, اور پتھر ہیں, اعدت, تیار رکھی ہوئی ہے, للکافرین, کافروں کے لیے, اور
بشر
خوشخبری دیجیے الذین آمنوا ان کو جنہوں نے مان لیا و اور عملو عمل کیے الصالحات
نیک
ان
یہ
کہ
لہم
ان کے لیے جنات گھنے باغ ہیں تجری بہتی ہیں من تحتیہا ان کے نیچے سے الانہارو نہریں کلما جب کبھی
رزقو
ان کو ملے گا
منہا
اس سے
من
ثمرت
کچھ
پھل
رزقن
رزق کے طور پر
قالو
کہیں گے
حاذا
یہ
الذی
وہی ہے جو
رزقنا
ہم کو ملا تھا
من
قبلو
اس
سے پہلے
وا
اور
اتو
بھی
انہیں
دیا جائے گا ہی اس سے متشابہن ملتا جلتا و اور
لہم
ان کے لیے فیہا
ان میں
ازواجم
جوڑے
ہوں گے
متحرتن
پاکیزہ
و
اور
ہم
وہ
فیہا
خالدون
ہمیشہ
رہیں
گے
و اور
ہم
وہ
فیہا
ان میں خالدون ہمیشہ
رہنے والے ہیں
ان اللہ بے شک
اللہ تعالی
لا یستحی
نہیں
شرماتا
این
یہ کہ
یدریب
وہ بیان کرے
مثلاً
کوئی مثال
ما
بعودتن
خواہ
کسی مچھر
کی ہو
فما
یا جو
فوقہا
اس
سے بھی بڑھ کر فأما الذین آمنوا
بس
وہ لوگ جو ایمان لائے فیعلمون
بس
وہ جانتے ہیں
انہ
الحق
کہ
وہ حق ہے
من
ربہم
ان
کے رب کی طرف
سے
وَأَمَّا الَّذِينَ
كَفَرُوا
اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا
فَيَقُولُونَ
بس وہ کہتے ہیں
مَاذَا
کیا کچھ
اَرَادَ
اللَّهُ ارادہ کیا اللہ نے
بِهَذَا
ساتھ اس
مثلاً
مثال کے
یو
دل بھی
وہ
گمراہ کرتا ہے ساتھ اس کے
کثیرن
بہتوں کو و اور
جہ
دی بھی وہ ہدایت دیتا ہے اس سے کثیرن بہت سو کو وما یو دل بھی اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے الا مگر
الفاسقین
بدکاروں کو
الذین
جو لوگ
ینقضون
توڑتے ہیں
عہد
اللہ
اللہ
کے عہد کو
من
بعد
اس
کے بعد
من
بعد
میثاقہ
اس کو پختہ کرنے کے بعد و اور
یقطعون
کاٹتے ہیں
ما
امر اللہ جس کا حکم دیا اللہ نے,
جس کا حکم دیا اللہ نے,
بہی ساتھ جس کے,
ساتھ جس کے,
این یوصلہ,
این یوصلہ,
یہ کیسے جوڑا جائے,
یہ کیسے جوڑا جائے,
ویفسدونا,
ویفسدونا,
اور وہ فساد کرتے ہیں,
اور وہ فساد کرتے ہیں,
فی الارضی,
فی الارضی,
زمین میں,
اولائکا,
یہی لوگ ہیں,
ہم وہی,
الخاسرون,
نقصان اٹھانے والے,
کیف, کس
طرح,
تکفرون, تم کفر کرتے ہو, باللہ, اللہ سے, یا اللہ کا, و اور, کنتم تھے تم, امواتن, مردہ, فاحیاکم, پس اس نے زندہ کیا تم کو, ثم پھر, یمیتکم, وہ مارے گا تم کو, ثم پھر, یحییکم, وہ زندگی عطا کرے گا تم کو, ثم پھر, الیہی, اسی کی طرف, ترجعون, تم لوٹائے جاؤ گے, ہو الذی, وہی ہے جس نے, خلق, پیدا کیا, لکم, تمہارے لیے, ما فی الارض,
جو
زمین
میں ہے,
جمیعا,
سب کا سب,
ثم استوى, متوجہ ہوا, الی السماء, آسمان کی طرف, فسواہن, بس ٹھیک کر دیا ان کو, سب اسماوات, سات آسمانوں میں, وہ اور, ہوا وہ, بکلی, ساتھ ہر, شیئن, چیز کے, علیم, خوب جاننے والا ہے. یا پھر اس کو پھر پڑھتے ہیں, وہ اور, ہوا وہ, بکلی شیئن, ہر چیز سے, علیم, خبردار ہے. بس جی, تھوڑا سا لمبا تھا, آیتیں تو کم تھی لیکن آیتیں لمبی تھی. اب اس میں سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں. اردو والی پچھلا ترجمہ یاد ہوا, کتنوں کو جتنا حصہ ابھی تک پڑھا ہے آج کے سبق سے پہلے کا, اس میں سے 10% یاد ہو گیا, ماشاء اللہ, 20%, 30%, 40, 50, 60, 100% کس کو یاد ہو گیا. چلے کوشش کرتے رہیں گے تو ہو جائے گا نا یاد. اب آج کا ترجمہ آپ کو پہلے سے تھوڑا آسان لگا, زیادہ لفظ آپ کو اردو کے نظر آنے شروع ہوئے. ہلکا سا ایک دیکھتے ہیں ریکیپ سا, آیت نمبر 21 کو دیکھتے ہیں, اس میں کوئی نیا لفظ اگر دکھے, جو لفظ پہلے ہو چکے ان کو ہم نہیں کریں گے, صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ جیسے یہ لفظ الناس اب دیکھیں, ابھی صرف 20 آیتیں گزری ہیں پیچھے, لیکن وہاں کتنی دفعہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, وَمِنَ النَّاس, ہاں, تو الناس کا لفظ گزر گیا. سو بدو کا لفظ کہیں پیچھے پڑا, ایاک نعبدو, نعبدو میں ہم نے پڑھا تھا نا, لفظ عبادت تھا, تو یہاں بھی لفظ عبادت آ گیا. کیا روٹ ہوگا اس کا, عین و دال ہوگا. ٹھیک ہے جی, تب تک ان کا لفظ پیچھے کہیں گزرا تھوڑا سا ملتا ہوا. جی, للمتقین, جو ہم نے پیچھے متقین لفظ پڑھا تھا وہ بھی اسی سے ہی ہے. پھر آگے دیکھیے لفظ 22, جی, فراشن کا لفظ کبھی اردو میں سنا, فرش, بالکل, فرشی قالین, اور فلان تو صاحب فراش ہو گئے, بیمار کو کہتے ہیں نا, یا آرام کرنے علاقے, جی وہ تو بیٹھے ہوئے, تو فرش کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے وسما کا لفظ بھی آتا ہے, بنا کا لفظ کبھی اردو میں پڑھا, بنا, کس بنا پر یہ بات آپ کر رہے ہیں, بنا بنیاد کو کہتے ہیں نا, یعنی بنیاد کیا اس بات کی, تو بنا بنیاد کا لفظ بھی اصل میں اسی سے ہے. پھر آپ آگے لفظ دیکھیے, آخرت کا لفظ ملتا جلتا اس کا اردو میں ڈھونڈیے ذرا, جی, خارج, اور اخراج, خروج, مخرج, ہاں, ایگزٹ کو کہتے ہیں نا, وزیر خارجہ, ہاں تو یہ سب کچھ اردو میں بھی آتے ہیں. سمرات کا لفظ اردو میں سنے کبھی آپ میں کسی کا نام تو نہیں؟ سمر, سمر کہتے ہیں کسی چیز کا پھل, محنت کا پھل جیسے ہوتا ہے نا, اولاد آپ کا سمر ہے. سمر سے مراد فروٹ نہیں ہے, فروٹ بھی ہوتا ہے لیکن صرف فروٹ کے لیے جو لفظ عربی میں آتا ہے نا وہ فاکہ ہے, وہ پھل ہے جیسے مینگو, اورنج, ایپل. لیکن سمر کسی بھی چیز کا, صبر کا سمرا, محنت کا سمر, ٹھیک ہے. پھر رزق کا لفظ بھی اردو میں آتا ہے. تجلو بھی گزر گیا. آگے دیکھتے اندادن, یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے آپ کے سبق کا. انداد کا لفظ نون دال دال سے, ندا. ندا کہتے ہیں اونٹ کا جدھر منہ آئے سر اٹھا کے چل پڑنا. شریک کو کہتے ہیں ند, انداد. کسی کو اللہ تعالیٰ کا جب شریک بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے لفظ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لفظ ریب پیچھے گزرا, لا ریب فی. ماشاء اللہ آپ کی تو ریپیٹیشن اب شروع ہو چکی ہے. سورت کے لفظ کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ یہ جب کہتے ہیں ایک سورت دوسری سورت, تو یہ نوٹ کیجئے, یہ دو, اس کے دو روٹ ہوتے ہیں, سین وورا سور. سور عربی زبان میں دیوار کو کہتے ہیں, وال کو. سورت کیا ہے؟ سورت فاتحہ کہاں ختم ہوئی؟ مغدوب علیہم والضالین. ضالین کے بعد اگلا لفظ اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ کے بعد الف لام میم تھا نا. ہمیں کس سے پتا چلا کہ سورت الفاتحہ ختم ہو کے اب سورت بقرہ شروع ہو گئی ہے؟ بالکل ذہن میں ایک باؤنڈری وال آتی ہے. کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضالین اور الف لام میم کے بیچ میں ایک دیوار آ گئی, سورت کا ایک چیپٹر الگ ہو گیا, سورت فاتحہ یہاں ختم ہوئی, سورہ بقرہ شروع ہوئی. تو سورت کا معنی باؤنڈری وال ہوتا ہے. جیسے گھر کی چار دیواری ہوتی ہے نا, ہم ساری چیزیں اپنی چار دیواری کے اندر ہی رکھتے ہیں. اس طرح ہر سورت کی جو آیتیں ہیں وہ اس کے اندر ہی ہوں گی, اس سے ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اسی طرح سورت کا جو لفظ ہے نا یہ بلندی کے لیے بھی آتا ہے, بسورا. جیسے لفظ سرہ کہتے ہیں نا, سرہ, آگے ہم پڑھیں گے سری سورت اردو میں بولتے ہیں, وہ بھی یہ لفظ ہوتا ہے. تھوڑا سا اس سے فرق, اس میں تھوڑا سا روٹ کا فرق آئے گا. تو سورتوں کے ساتھ ساتھ ہم بلندیوں پہ چڑھتے ہیں. ہر سورت عمل کے درجے بھی بلند کرنے والی ہوگی انشاءاللہ, اور اللہ کے ہاں بھی درجے بلند ہوں گے. پھر اسی طرح اونٹنی کے بیٹھنے کو بھی سورہ کہتے ہیں, تو لفظ سورت اسی سے ہے. پھر آگے دیکھیے ودعو کا لفظ بولتے ہیں, ہم تو بہت ہی بولتے ہیں. آج آپ کی دعوت ہے, یہ میں نہیں کہہ رہی آپ سے, لیکن آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں. جو چھٹی کرتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کل ہمارے گھر دعوت تھی. ٹھیک ہے, تو دعوی پکارنا, یہ جو اردو کا لفظ ہم بولتے ہیں آپ نے جی دعویٰ کیا ہے, وہ بھی یہی ہوگا, سوچیے گا. ہاں شہدا کا لفظ اردو میں بولتے ہیں, شہید کی جمع شہادت. ٹھیک ہے, پھر صادقین کا لفظ, کسی کا نام صادق ہے, صدیق صادق, صدق سچائی کے لیے. لم تفلو میں کیا چھپا ہوا ہے؟ فیل. فیل اردو میں بولتے ہیں کیا؟ بولیے کیسے بولتے ہیں. فیل, فائل, مفول اور کالو فیل کا تضاد, تو وہی اردو والے لفظ چھپے ہوئے اس میں. پھر اس کے بعد دیکھیے وَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ. وقود دوبارہ آ گیا نا, وَقَاف دَال وَقَدَا, کسی چیز کے جلنے والے حصے کو کہتے ہیں فیول کے معنوں میں, ایندھن جیسے اردو میں ہوتا ہے. حجارہ کا لفظ آیا کبھی اردو میں پڑھا؟ جی حجر, حجر اسود. ہاں اور جی جی حجر, شجر و حجر. تو حجارہ اور حجر, حجر پتھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اویدت کا لفظ ہے نا, یہ بڑا دلچسپ ہے. اس کا روٹ دیکھنے میں آپ کو تا لگ رہا ہے لیکن تا نہیں ہے, عین دال دال ادا. ویسے تا والا بھی لفظ آتا ہے, عین دا تال بھی ہے, لیکن عدد کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں گننا, تو گننے کے ساتھ تیاری کا لفظ آ رہا ہے. کیوں؟ کہ جب ہم کہیں کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم گن گن کے رکھتے ہیں, دو جوڑے رکھ لیے, چھ جوتے ساتھ رکھ لیتی ہوں, تو سفر کے ساتھ گنتی بہت ہوتی, کتنے دن رہنا ہے, کب کا ٹکٹ ہے, واپسی کب ہے, کتنے دن وہاں رہیں گے. تو سفر کے تیاری کے لفظ کے ساتھ گنتی ضرور آ جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ تیار کریں نا, فوراً گننے لگے کتنے مہمان آ رہے ہیں, آج بائی ٹیمپریچر کیا ہے. تو یہ دونوں کے اندر ایک مماثلت ہے, عدد اور عدت میں. یہ جو عورتوں کی عدت ہوتی ہے بیوگی کی یا طلاق کی, وہ بھی لفظ اسی سے, کیونکہ اس کو بھی گنا جاتا ہے, اتنے دن رہ گئے, اب اتنے رہ گئے, اتنے رہ گئے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیے بشیر کا لفظ اردو میں کبھی بولا؟ بشرا, بشیر. پھر اس کے بعد آگے جا کے جنت کا لفظ جنت کیوں ہے؟ ہم دیکھیں گے جنت کو کہ جنت کیا ہوتی ہے. اس کا روٹ جیم نون نون ہے, جنہ جن لفظ ہے نا جو اردو کا, وہ بھی اسی سے ہے. چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں جنت, کہتے ہیں وہ باغ جہاں اتنا سبزہ ہو کہ سورج کی روشنی نہیں پہنچ رہی, وہاں گرین, بہت زیادہ گرینری کے معنوں میں. یہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جس کو فیٹس کہتے ہیں, اردو میں اس کو جنین کہتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جنت چھپی ہوئی چیز ہے, اور آج ہم سے تو ویسے چھپی ہوئی ہے. اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم, چھپائی گئی ان کی آنکھوں سے, خفیہ کر دی گئی. تجری کا لفظ کبھی اردو میں بولا؟ جیم را یا اس کا روٹ ہے. جی بتائیے تو قمر. جی جاری, شاباش, پانی جاری ہے. جاریہ کشتی کو کہتے ہیں, چھوٹی لڑکی کو بھی عربی میں جاریہ کہتے ہیں. یہ جو لفظ ہے من تحتیہا, یہ لفظ کبھی اردو میں بولا؟ جی جی تحت, جی وہی ہے ماں تحت. آپ کے ماں تحت لوگ کون ہیں؟ تو وہ لفظ آ گیا. اب آپ کو کھیلنا آ گیا ہے نا. الانہار کا لفظ اردو میں کبھی ہم سنتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ نہریں, محکمہ انہار, نہریں, نہر کا پانی. چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں کوئی اور لفظ ہے. متشابہ ان کا لفظ کبھی بولا نجمہ آپ نے؟ کوئی اس سے ملتا ہوا لفظ متشابہ؟ اس کا روٹ شین با ہے, مشابہت ہے. آپ کی شباہت کس سے پڑتی ہے؟ شبی کس سے ہے؟ تو ملتی جلتی چیز کو کہتے ہیں. ازواج کا لفظ سنا ہے کبھی اردو میں؟ ازواج متحرات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا لقب ہے. اور زوجہ, بیوی کو کہتے ہیں, زوج شوہر کو کہتے ہیں, زواج شادی کے لیے بھی آتا ہے. متحرہ کا لفظ کبھی اردو میں بولا؟ طہر, طہارت, طاہرہ. ٹھیک ہے, تو بالکل وہی الحمدللہ لفظ ہیں جو آپ کو مشکل نہیں لگ رہے. جی یہ لفظ دیکھیے, خالدون. آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ یا بھائی یا شوہر کا نام خالد تو نہیں ہے؟ بھائی ہے نا, تو خالد سے خالدون. خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو, خال عام دال سے. پھر یستحیی کا لفظ بہت دلچسپ ہے. کیا اللہ ترجمہ ہم نے پڑھا؟ شرمانا. روٹ کیا ہوگا اس کا؟ ہا یا یا. ہا یا یا سے کیا بنتا ہے؟ الحی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے نا, حیات. تو حیا اور حیات کا ایک ہی روٹ ہے. آپ کہہ سکتے کہ جتنی حیا ہوگی نا اتنی زندگی ہوگی انسان کی. شرمند یعنی حیا میں انسان کو حیات ملتی ہے. یدریبا کا لفظ دربا اردو میں کبھی بولا؟ جی ضرب المثل. اور جی شاباش, اس نے ضرب ماری, ضرب کلیم. علامہ اقبال کی بڑی معروف کتاب ہے. تو یہ تین لفظوں میں آتا ہے, آگے جا کے بتاؤں گی آپ کو انشاءاللہ کہیں. تو ضرب, دوروبا, مارنا. ماں بہودا, بہودا کا لفظ اب ہمیں مشکل لگ رہا ہے, حالانکہ اس کا روٹ دیکھیں گے نا تو با عین دوات. اردو میں کیا بولتے ہیں ہم؟ باز, باز کام. تو باز کہتے ہیں چھوٹے سے, بہوزا چھوٹی سی چیز کو کہتے ہیں. مچھر بہت چھوٹا سا ہوتا ہے نا, کاٹ جائے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ یہ لفظ ہے. پھر اس کے بعد آگے ایک اور دیکھیے اس میں. اراد اللہ کا لفظ اردو میں بولا؟ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ را و دال اس کا روٹ ہوتا ہے, رود سے. کیونکہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں نا تو پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں, آتے ہیں, پلٹ کے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کروں کہ نہ کروں. جو ایک ڈبل مائنڈڈ کیفیت ہے نا اس کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے. پھر فاسقین کا لفظ فاسین قاف. فسق کہتے ہیں حدوں سے نکلنے کو, کسی چیز کا اپنے حد سے نکلنا. پھل جب پک جاتا ہے نا تو اپنے چھلکے میں سے باہر آتا ہے نا, تو اس کو بھی فسق کہتے ہیں, شگوفوں میں سے پٹنا. ینقدون کا لفظ تھوڑا سا آپ کے لیے نیا ہے, نون قاف دوات. اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا اپنے, نقد عہد, عہد شکنی کرنا. جیسے رسی ہے نا اس کو ان ٹائی کرنے کو نقد کہتے ہیں, یعنی رسی توڑنے یا کھولنے کے معنوں میں. مراد یہ کہ عہد جو کرتے ہیں ان کو توڑو نہیں. میثاق کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں وسوخ کے لفظوں میں. میں یہ بات بڑے وسوخ سے آپ کو کہہ رہی ہوں, وہی لفظ ہے یہ بھی. بہت سا کاف اس کا روٹ ہے. یکتا ان تو بہت ہی بولتے ہیں نا, قطع کلامی, قطع تعلقی, قاطع. یو سالہ کا لفظ اردو میں بولتے ہیں؟ وا سوات لام. وصل کس کو کہتے ہیں؟ وصل جدائی کو کہتے ہیں. نہیں, وصل کہتے ہیں ملنے کو. وصل اور فصل کا لفظ اپوزٹ آتا ہے نا, تو یہ وہی لفظ ہے. آگے مجھے تو کوئی مشکل نہیں لگتا, آپ کو لگتا ہے تو پوچھ لیں. ترجا ان کا لفظ دیکھیے, راجی مائن. اردو میں کوئی لفظ ہے اس سے ملتا ہوا؟ رجوع کرنا, بالکل. مراجعہ اور رجت پسندی کہتے ہیں جو بندہ بہت اپنی بیسکس پہ ہی رہے, اولڈ مائنڈیڈ جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اس طبع کا لفظ ہے نا سین واو یا, یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے بھی ہم نے بولا. جی جی, خط استوا کا نام سنا ہوگا. پوری دنیا کو اگر ہم ایک بیچ میں لائن کھینچے, دو کوارٹرز بن جائیں پورے گلوب کے, تو اس خط کو خط استوا کہتے ہیں, سیدھا کرنا. اس کے بعد اگلا لفظ اگر الہ آ جائے نا, جیسے یہاں آ رہا ہے, تو اس کا معنی ہوتا ہے توجہ کرنا. کسی کی طرف آپ بہت توجہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے. سبا کا لفظ سات کے لیے آتا ہے, سیون. سماوات سما کی جمع, اور وہو بکل شئین علیم. اب اس کو ہم پڑھ لیں وہو بکل شئین علیم, تو کیا بنا علیم؟ پیچھے پڑھا ہم نے کچھ کیا دردناک. دیکھیے کتنا فرق ہو جاتا ہے نا صرف عین اور الف کے فرق سے. علیم علم والا ہے, اور وہاں علم علم سے تھا. تو بہرحال یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ تعالی آپ کو مزید مدد دیں گی یہ سیکھنے میں. تو چلیں یہاں تک یہ ہوا, اب تلاوت سنیں گے.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان کہ بہت ہی خوبصورت ٹرانسلیشن بھی اور ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کیا فیلنگز آتی ہیں آپ لوگوں کی خوشی ہوتی ہے نا دل میں سکون سا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیسی نعمت دی اس سے پہلے تو ہمیں قرآن کے الفاظ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں رہا کہ ہم ان کو سمجھیں بھی اور انہیں اردو سے ریلیٹ بھی کریں ایسا ہی ہے نا اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں دیکھ رہی تھی کچھ لوگوں نے لکھا تھا کہ ہمیں یاد ہو رہا ہے قرآن آسان ہوتا جا رہا ہے جی الحمدللہ پوری کوشش کریں کہ روز کا لیسن روز کریں اور پھر جب آپ کے پاس بریک آتی ہے تو اس میں اپنے ورڈ میننگ کو بہت ریوائز کیا کریں پھر اپنے گروپ لیڈرز کے ساتھ آپ جب ڈسکس کرتے ہیں کوئی چیز مشکل لگے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں روٹ ورڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہت آسانی کر دیتا ہے شروع کے چند ہم آیات کو دیکھ لیتے ہیں کوئکلی ایک دو منٹ میں ہمارے پاس اتنا ہی آج ٹائم ہے آج کی آیات بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اپنے اندر جی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گروپ لیڈر اب آپ لوگوں کو کال کریں گے اور آپ سے لیسن سننا شروع کریں گے آیت نمبر 21 میں الناس کیا میننگ ہے اس کی کوئکلی لکھیے گا لوگوں صرف لوگوں ہوگا اس میں جی احبدو اگر آپ روٹ ورڈز لکھ سکیں تو اس کا روٹ ورڈ بھی لکھ دیجئے کیونکہ روٹ ورڈ کی آپ لوگ آپ پریکٹس کریں گے نہیں رضوانہ یعنی این بادل اس کا میننگ ہے تم عبادت کرو جی پھر تتکون بے شک آپ لوگ اپنے سامنے ورڈ سپننگ رکھ کے دیکھ لیں ابھی آواز کٹ لی ہے آپ لوگوں کے لیے جی اس کا روٹ ورڈ ہے واک آف یا فراشن اس کی میننگ کیا ہے تم بچ سکو جی سب کے لیے آواز کٹ رہی ہے پارا شین بینان میننگ کیا ہے اس کے بالکل صحیح ماشاء اللہ آپ سب نے لکھا کنوپی جی چھت بالکل صحیح پھر ہم نے دیکھا تھا لفظ فاخرج اردو میں سے ملتا جلتا کوئی ورڈ خورا جیم خارج سے ہے جی خارج اخراج جی بالکل صحیح پھر آگے ہم دیکھتے ہیں بسورہ آیت نمبر 23 میں جی ہم نے اس کا ایک مینی دیوار بھی دیکھا, باؤنڈری وال, سین وا را. جی بالکل. ود او دال این وا, اور اردو میں ہم نے کیا دعوت. جی بالکل صحیح ماشاء اللہ بارک اللہ. آیت نمبر 24 میں دیکھیں, او عدت اس کا میننگ بھی, روٹ ورڈ بھی, این دال دال. ریڈی تیار کی گئی. جی بالکل صحیح گنتی. جی بالکل جیسے کہ استاد نے ذکر کیا, سفر میں جب ہم ہوتے ہیں تو بہت زیادہ گنتی کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ دل تو بہت کر رہا ہے کہ آگے بھی آپ سے اسی طرح پریکٹس میں کرتے جائیں, لیکن ہمارے پاس اب ان شاء اللہ تعالیٰ تفسیر کا ٹائم ہے, آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں, نوٹس بکس اور سب چیزیں آپ کے پاس ریڈی ہوں, اپنے پوائنٹس لیں. اور بہت ہی خوبصورت آیات, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 21 سے ان شاء اللہ تعالیٰ تفسیر اسٹارٹ کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو, عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے. کیوں کرو عبادت؟ اس لیے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. کون ہوتا رب؟ اس سے یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے دلائل پھر اگلی آیت میں دیے گئے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اور والسماء بناءً, اور آسمان کو چھت بنایا. بس اتنا ہی نہیں. وانزل من السماء ماءً, پھر اس نے آسمان سے بارش یعنی پانی اتارا. پھر کیا ہوا؟ پس اس نے نکالا اس کے ذریعے, بھی ہی سے مراد ماں ہے, پانی کے ذریعے. من الثمرات رزقاً, پس پھر اس نے اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے رزق نکالا. کس کے لیے؟ لکم, تمہارے لیے. اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد اب تمہارا کیا فرض بنتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, پس تم اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ کسی اور کو اور تم جانتے ہو. یہاں تک اس رکوع کا پہلا حصہ. اس پورے رکوع کے تین حصے ہیں. انشاءاللہ تعالی جہاں تک ایک حصہ ہوگا وہاں تک ہم بات اکٹھے کریں گے. ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے پہلی دفعہ انسانیت کو پکارا. اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں مانگی ہوئی دعا اہدنا الصراط المستقیم کے نتیجے میں سورۃ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں ہدایت کے اعتبار سے تین قسم کے انسانوں کا تذکرہ ہوا. پہلی 5 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا, پھر 2 آیتوں میں وہ لوگ جنہوں نے بالکل انکار کر دیا, اور پھر اس کے بعد 13 آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ کہ جن کے کبھی دل نے نہ مانا, کبھی زبان نے نہ مانا, اور وہ منافق تھے. اب یہاں پہلی بار انسانیت کو پکارا جا رہا ہے. یہ قرآن پاک کا پہلا یا ایہا الناس ہے, اے لوگوں. اللہ تعالیٰ نے ساری عصبیتوں کی جڑ کاٹ دی اور بتا دیا کہ انسانوں کی کوئی تقسیم اس تقسیم کے مقابلے میں پیش نہیں کی جا سکتی. نہ اسلام لوگوں کو رنگ کی بنیاد پہ پکارتا ہے کہ او یہودیوں, او عربوں, او اجمیوں, او پاکستانیوں, او فلان. نہیں, نہ اسلام کسی کو رنگ سے پکارتا ہے کہ او گورو, او کالو, او فلان. نہ اللہ تعالیٰ کسی کے وطن پہ نہ کسی کے گروہ پہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکارتا ہے ان کے انسان ہونے پہ. یا ایھا الناس، دعا کریں کہ آج ہم قرآن پاک کا پہلا یا ایھا الناس پڑھ رہے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ وقت ضرور آئے کہ جب ہم یا ایھا الناس جب آخری دفعہ آئے گا قرآن پاک میں تو اس کو بھی پڑھ رہے ہوں اور اس پہ عمل کرنے والے بنے. انسانیت کے لیے یہ دعوت ہے. سب سے پہلی چیز تو اس میں سے جو عمل کی ہم لکھ سکتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کی چیز نہیں. اور یہی تھی وہ آیات جس نے یوسف اسلام کے دل کے تالے کھول دیے. پہلے کیٹ سٹیون کے نام پہ ایک فیمس سنگر تھا، کسی موقع پہ اس نے جب یا ایھا الناس سے شروع ہونے والی کوئی آیت سنی تو گھبرا گیا. او مین کائنڈ، کہنے لگا کہ یہ کتاب تو مجھے پکار رہی ہے. اس کے بعد بس اللہ نے اس کے دل کو کھولا اور وہ اسلام کی طرف آیا. بات تو پھر یہ ہے کہ اس وقت تو سارے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے سن رہے ہیں. آج تو قرآن وہی پڑھے گا جو قرآن کو مانے گا ایمان کے ساتھ، وہ بھی پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہے. لیکن انسانیت تک کون پہنچائے گا؟ ہم پہنچائیں گے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. وی شوڈ کنوے دا میسج، پیغام تو پہنچانا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی بنیاد پہ ہماری الہامی کتاب کی صورت میں یہ کتاب مل گئی، لیکن وہ لوگ جو ابھی اس قرآن اور اسلام سے دور ہیں، پھر ان تک کون پہنچائے گا؟ ہم مسلمان پہنچائیں گے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے کندھوں پہ پیش کی گئی. الناس کا لفظ کامن ہے، عام طور پہ استعمال ہوتا ہے انسان کے معنوں میں. اس میں پچھلے تینوں گروہ آگئے. مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المتقین، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یہ نہیں کہا. بس یا ایھا الناس کہا تو اس میں وہ تینوں گروہ آگئے. گویا کہ اب سب توجہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کو پکارا ہے، کیونکہ جب نام لے کے پکارا جاتا ہے تو پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. پوری دنیا پر حجت قائم ہو گئی، عورتیں، مرد، بچے، گورے، کالے، سب کو پکارا. کیا کہا؟ عبادت کرو. عبادت کے معنی کیا ہیں؟ غور کیجئے گا، یہاں وہ بنیادی پیغام دیا جا رہا ہے جو پورے قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا؟ کہ بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، بندگی کے رنگ میں آ جائے، عبادت میں ڈوب جائے. تمام انبیاء کرام اور رسولوں کی دعوت یہی تھی. سورت آراف اور سورت حوت میں ایک ایک رسول کا نام لے کر ان کی دعوت جو بیان کی گئی وہ کیا تھی؟ کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی اور الہ اس کے سوا نہیں. اسی طرح سورت شورا میں رسولوں کی دعوت کے ضمن میں کہا گیا فتق اللہ و اطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو. سورت نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بیان کی گئی کہ ان اعبدوا اللہ و اطیعون، آیت نمبر 3 ہے، اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو. تو گویا کہ پہلی بات اس بات کو سننے کے بعد جو معلوم ہوئی کہ دنیا میں انسان کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، کہ بندہ رب کی عبادت کرے. سورت زاریات آیت 56 میں بھی آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اسی کی دعوت مختلف دور میں دی. فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے انبیاء کرام آئے تو یا قومی کہتے رہے، لیکن جب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے یا قومی کا دعویٰ کبھی نہیں کیا بلکہ یا ایھا الناس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلے انبیاء کرام خاص طور پہ ایک وقت اور ایک زمانے کے لوگوں کے لیے آئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری اور کامل رسول ہیں، ان کی دعوت قیامت تک کی دعوت ہے، لہذا سب لوگ اس کے مخاطب ہیں.
اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ ہمارے رسول. کبھی بھی آپ کسی نان مسلم سے یا غیر مسلم سے بات کریں تو بات میں یہ کہیں ہمارے رسول نے یہ کہا. نہیں, آپ انہیں کہا کریں, یعنی اپنے کی بجائے ان کو بھی ساتھ شامل کریں کہ ہم سب کے رسول نے یہ کہا, اس لیے کہ رسول وہ سب کے ہیں. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت ہوتی کیا. کچھ بات تو ہم سورت فاتحہ میں کر چکے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ لفظ عبادت اتنا بڑا اور اہم لفظ ہے کہ اس کا ایک لفظ میں مطلب پورا ہی نہیں ہوتا. اس او بدو کے کتنے ہی معنی کیے. کسی نے کہا اتیو, عبادت کرنے کا حکم دے کے کیا یہ کہا کہ بس سارا دن نماز پڑھتے رہو. آج ایک محدود سا تصور جو عبادت کے نام پہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لے لو, دانے گھماتے جاؤ, چاہے ساتھ باتیں کرتے جاؤ, یہ عبادت نہیں ہے. عبادت میں اطاعت, بندگی اور غلامی, محبت اللہ سے, ڈر اللہ کا, توکل اس کا, خوف اس کا, امید اس کی, شکر اس کا, اس کی دی ہوئی تقدیر پہ راضی ہونا, یہ سارے لفظ عبادت میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بندگی کا سبق دیا کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو تو اب رب کو ماننا پڑے گا, رب کی طرف چلنا پڑے گا. لہذا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اگلی بات, عبادت کرو اپنے رب کی, یعنی بندگی میں آ جاؤ, غلامی میں آ کے تو دیکھو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ایک رب کے بندے میں لذت کتنی ملتی ہے. اور حقیقت یہ کہ ہم نے آج تک بندگی کا اور غلامی کا مزہ نہیں چکھا. ہم نے نفس کی غلامی کی, ہم نے رسم و رواج کی غلامی کی, ہم نے سسرال والوں کی غلامیاں کی, ہم نے معاشرے کی غلامی کی, ہم نے بچوں کی غلامی کی, اور ان ساری غلامیوں نے ہمیں اس اصل غلامی سے دور کر دیا جو مطلوب تھی, اور وہ اللہ کی غلامی تھی. ان سب میں سے کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھنے سے اللہ منع نہیں کرتا, لیکن اپنے سمجھنے کے لیے ایک نقطہ رکھ لیجئے کہ جہاں مخلوق میں سے کسی کا کوئی تقاضا اللہ کے تقاضوں سے ٹکرانے لگے اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر مخلوق کی مان لی جائے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کے بندے بن گئے. بس اتنا سا فرق ہے, نہ بچوں سے پیار کرنے کو اللہ روکتا ہے, نہ خاندان سے, نہ معاشرے سے, لیکن ان کی غلط نہیں ماننی. لا تعت علی مخلوق ان فی معصیت الخالق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جس بات میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی نہیں ماننی. چھوٹا سا بس اصول رکھ لیں, آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ آ جائیں, یا آپ کا شوہر آ جائے, یا آپ کے بچے آ جائیں, خاندان آ جائے, شادی کا موقع آ جائے, موت کا موقع آ جائے, ایک اصول رکھ لیں, جو ماننے لگی ہوں کیا اس کو کرنے سے اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. آف کورس ماں باپ کی بات مانوں گی, ان کی خدمت کروں گی, اللہ خوش ہوگا, کر لیجئے. لیکن اگر وہی ماں باپ آپ کو شرک کا حکم دیں, فوراً وہی اصول لائیں, ان کی یہ بات مانوں گی تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ نہیں, وہ خوش نہیں ہوگا. اچھا بس پھر ان کی نہیں ماننی, لیکن ان کے ساتھ تعلق نہیں بگاڑنا. تو لہذا اللہ تعالی نے ہمیں طریقہ بتا دیا بندگی کرنے کا, اور اس کا رنگ آئے کیسے, کیونکہ جب ہم سنتے ہیں نا کہ عبادت میں اتنا گہرا معنی ہے, اتنا کچھ ہے, تو کریں کیسے. دیکھیے کسی کی بھی بندگی اس کو جانے بغیر نہیں ہوتی. جس کا روب ہمارے دل پہ طاری ہوتا ہے نا, اسی سے مروب ہوتا ہے. مروبیت کہہ لیں آپ, امپریس ہونا. اللہ تعالیٰ سے کیسے امپریس ہوں کہ اس کی عبادت کرنے کو دل چاہے, نماز بوجھ کی بجائے لذت لگے. تو اس کی پہلی چیز تو کیا ہے, معرفت, پہچانی اپنے رب کو. اور کسی کو پہچاننے کے لیے لازمی ہے کہ اس کے نام, اس کی صفات کا پتہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کر کے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں. پھر کائنات پہ تدبر کیجئے, سورج چاند ستاروں کو دیکھیے اور کہیے واہ میرے رب کا کمال ہے, یہ میرے رب کا شاہکار ہے. آپ کا خود ہی دل چاہے گا بندگی کے لیے. پھر آپ اس وقت سجدہ نہ بھی کر سکے لیکن آپ کی عقل جھک چکی ہوگی اللہ تعالیٰ کے آگے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کر کے آپ اللہ کی بندگی کے اندر آتے جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ واقعی پھر وہی بات کہ چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا سب عبادت بن جائے گا. اب یہاں بات کر کے صرف یہ نہیں کہا کہ بس کرو, ڈو اٹ, کوئی آرڈر نہیں ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کچھ بندے بڑے ریزننگ کرنے والے ہوتے ہیں, وجوہات پوچھتے ہیں بھائی کیوں مانگے, یا یون نا سو بدو, عبادت کرو. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ربکم, وہ تمہارا رب ہے. نوٹ کیجئے گا لفظ رب کو. اسماء الحسنہ میں سے کوئی اور نام بھی ادھر آ سکتا تھا, اور بظاہر اللہ کا نام بھی آ سکتا تھا جو اصلی نام ہے. یہ آیت ایسے بھی تو ہو سکتی تھی نا, اے لوگو عبادت کرو اپنے اللہ کی, یا ایھا الناس اعبدوا اللہ, آ سکتی تھی نا یہ بات, نہیں آئی. لفظ رب کی جگہ کتنے ہی لفظ آپ یہاں لا سکتے ہیں, پورے 99 نیم آ سکتے تھے, لیکن یہاں لفظ رب کو لانے کی ایک بہت بڑی حکمت ہے. اصل میں نا اس جملے میں دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی آ گئی. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کی مستحق صرف وہ ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل ہو, جو قطرے سے کمال تک پہنچانے والی ہو, جو پانی کے قطرے کو سنتے دیکھتے عقل سمجھ فہم رکھنے والے انسان میں بدل دے. لفظ رب نے ہمیں مجبور کر دیا اس بات پہ کہ دیکھو رب کی عبادت کرنا تمہاری مجبوری ہے, کیونکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے تم کو پیدا کیا, کوئی اور ذات ہے جو ایسا کر سکے؟ اس لیے اس کی عبادت کرو. کون سا رب؟ الذی خلقکم, جس نے تم کو پیدا کیا. تم اس کی تخلیق ہو, تم اس کا شاہکار ہو, اور دیکھا جائے تو انسان قدرت کا بہترین شاہکار ہے. اپنی بنائی ہوئی چیز سے بہت پیار ہوتا ہے. آپ 10 چیزیں بازار سے منگوا لیں مہمان کے لیے, لیکن آپ اس کو پیش کیا چیز کرتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہے. دیکھیں یہ میں نے آپ کے لیے بنائی ہے, یہ میں نے خود بنائی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے کہتا ہے لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا. سورہ انفطار میں بھی آتا ہے الذی خلقکم, وہ ذات جس نے تم کو پیدا کی. کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہاری صورت بنائی, یہاں کہا کہ اٹھو میری عبادت کرو کیونکہ میں نے تم کو بڑے پیار سے بنایا, اس لیے تمہیں میری ہی طرف آنا ہے. تم کچھ بھی نہیں تھے لیکن میں نے تم کو پیدا کیا. اچھا, اور کس کو؟ والذین من قبلکم, تم سے پہلوں کو بھی. یا تو انسان کو اپنی ذات سے پیار ہوتا ہے یا پھر اس کو اپنے ماں باپ سے پیار ہوتا ہے, جب تک ابھی وہ خود ماں باپ کے درجے پہ نہیں فائز ہوا ہوتا. جب تک اپنے بچے نہیں ہوتے نا تو ماں باپ بڑے پیارے ہوتے ہیں, انسان ان سے جدائی کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر آہستہ آہستہ جب اپنی اولاد ہوتی ہے, شوہر ہے, گھر ہے, تو پھر ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں, محبت نہیں کم ہوتی, پردہ آ جاتا ہے ایک. اللہ تعالیٰ نے یہاں ماں باپ کی بات کیوں کی؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی بات, آف کورس انسان کو اپنے بعد اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. دوسری بات یہ پتہ چل گئی کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اسی نے تمہارے ماں باپ کو پیدا کیا تھا, اس لیے باپ دادا کی محبت کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرنا جو اللہ کے حکم سے ٹکرائے. دیکھیے یہاں توحید کی دعوت ہے ابھی, اللہ کو ایک ماننے کی, اور آپ اس پورے رکوع کے اینڈ پہ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ 3 بنیادی باتوں کو سمجھ سکیں جو پورے دین کا خلاصہ ہے, جس میں پہلی چیز توحید ہے, پھر رسالت ہے, پھر قرآن کے ساتھ تعلق ہے, پھر آخرت کے ساتھ تعلق ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو اگر ماں باپ کا نام لے کر تم نے کوئی شرک کیا نا یا کوئی بدعت کی, تو یہ یاد رکھنا کہ رب ان کا بھی وہی ہے. اسی طرح ایک اور نقطہ اس میں مفسرین نے بڑا پیارا اٹھایا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہہ دیا کہ والذین من قبلکم, یہ نہیں کہا کہ والذین من بعدکم. بات واضح, جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا, بعد والے کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تاکہ اس سے امت محمدیہ کا آخری امت ہونا ثابت ہو جائے. اس لفظ سے یہ بات پھر ثابت ہو رہی ہے جو پیچھے بھی ہوئی تھی بما انزل من قبلک میں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کی امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، لہذا جو بندہ بھی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے پاس یہ دلائل موجود ہیں کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اس کے ماں باپ کو پیدا کیا، کرو کیوں؟ عبادت سے ملے گیا کیا؟ کالا لکم تتکون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس چیز سے بچ جاؤ؟ دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جاؤ، اور آخرت میں جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جاؤ، رسوا ہونے سے بچ جاؤ، تمہاری زندگی ڈپریشن کا شکار ہونے سے بچ جائے، اور تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے، اس کی ناراضگیوں سے بچ جاؤ، گمراہیوں سے بچ جاؤ. لہذا کیا بات پتہ چلی؟ کہ اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے بچنے کی ایک بہت بڑی بنیادی چیز بتا دی، اور وہ کیا ہے؟ کہ توحید کو اختیار کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ. اب رب کہنے سے بات تو پوری ہو گئی تھی، لیکن کچھ باتیں آگے. یہاں تک دیکھیے آیت نمبر 21 میں انفرادی نعمتوں کا تذکرہ ہے، انسان کی تخلیق، اس کے ماں باپ کی تخلیق. اب اگلی آیت میں اللہ تعالی کائنات کے اندر جو پھیلی ہوئی چیزیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. پہلی میں انسان کی ذات سے متعلق تھی، اب اس کے ارد گرد جو پھیلی ہوئی نشانی ہے ان کا تذکرہ ہے. کیا فرمایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے زمین کو فرش بنا دیا. کتنا پیارا بچھونا ہے جو اس نے تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ یہ زمین گول ہے، آج سائنس نے ثابت کر دیا. یہ بھی پتا ہے کہ اس زمین کے اندر آگ کے لاوے بھڑک رہے ہیں، لیکن ہم کتنے اطمینان سے اس پہ چلتے ہیں. کبھی پاؤں جلے، کبھی زمین پہ پھسلے، یہ اللہ کی ذات ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ عبادت کرنے کا حکم کیوں دیے، اس لیے کہ نعمتیں بہت دی. پھر اب دیکھیے زمین مسلسل حرکت میں ہے، ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے اندر لاوے ابل رہے ہیں، اس کے اندر ویلکینوز ہیں، کیا کچھ ہیں، لیکن اس کی ظاہری سطح کو ہیٹ پروف بنا دیا. اللہ اکبر. کبھی غور کر کے ایک انسان دیکھے تو اس کا دل جھک جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اتنی پیاری چیز مجھے دی. ہم جہاں بیٹھے ہیں نا، صرف ہمارے نیچے زمین اونچی نیچی ہوتی، آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھی ہیں، اس کارپیٹ کے نیچے کوئی ڈھکن ہوتا اگر شیشی کا، آپ بے چین ہو جاتی. آپ کہتے ہیں نیچے سے کچھ چبھ رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ اگر ہم پاؤں زمین پہ رکھتے اور اس کے نیچے سے پتھر ہمیں چبھ رہے ہوتے. اللہ کی شان ہے نا. اور صرف زمین کی بات نہیں کی، کہا وسما بنان، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنا دیا. چھت کے نیچے آتے انسان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین نہ تو اتنی نرم کر دی کہ اس میں پاؤں رکھو تو پاؤں دھسنے لگے، اور نہ لوہے اور پتھر کی طرح سخت کی کہ چل نہ سکو، اور آسمان کو تمہارے اوپر کس طرح چھت بنا دیا کہ تم جدھر سے دیکھتے ہو تمہیں خوبصورت دکھتی ہے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں. آج تو سائنس نے بارش کی بہت ساری وجوہات جان لی نا، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کمال ہے. کیسے پانی بنتا ہے، اور سردیوں میں وہی پانی برف بن کے آپ کے اوپر برستا ہے. بالٹیوں کی صورت میں ذرا پانی برستا تو سوچئے کیا ہوتا. اور یہ جو برف ایک بوند بوند کر کے گرتی ہے، اگر یہ دو دو چار چار کلو کے بڑے بڑے ڈھیلوں کی صورت میں ہم پہ برستی تو ہمارے تو سر پھٹ جاتے. کوئی اتنے سکون سے آسمان کے نیچے جا سکتا تھا؟ کبھی آپ بہت پرانی کسی بلڈنگ میں گئے ہوں ایسی دیکھنے کے لیے، خوف کیا آئے گا کہ یہ گر نہ جائے. ہماری چھتیں کتنی پرانی ہیں عموماً؟ بہت پرانی بھی کسی کی چھت ہوگی نا، 100 سال 200 سال، پھر تو نیچے لکھ دیتے ہیں کہ اب اس کو گرا دو. آسمان کتنا پرانا ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ کبھی آپ کو زمین پہ کہیں چلتے ہوئے یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہاں سے آسمان کریک ہو کے میرے اوپر نہ گر جائے؟ ہماری چھتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، آسمان میں کوئی دراڑ دکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، آسمانی رنگ ہے جو کچا رنگ ہوتا ہے. کبھی آسمان کا رنگ کہیں سے اڑا ہوا دکھا؟ کیوں نہیں غور کرتا انسان اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو؟ اور یہ جو بارش کا منظر ہے، یہ تو انسان کی عقل کو خاموش کرنے والا منظر ہے. سورت واقعہ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا بارش کا پانی سفید بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی طرح سورت نبا آیت 14 میں آتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُوسِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، ہم نے اتارا پانی بھرے ہوئے بادلوں سے پانی کا ریلا. لہذا پہلی نعمت زمین فرش بنا، دوسری نعمت آسمان چھت بنی، تیسری نعمت آسمان سے بارش اتری مان کی صورت میں، اور چوتھی نعمت ہے فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم. بہ کی ضمیر مائن کی طرف ہے. پانی جاتا ہے زمین میں تو اس سے پھل پیدا ہوتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے، اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے. دیکھیے کہ ابھی تک جتنی نعمتیں ہیں نا تذکرہ ہوا، اس میں انسان کی کوئی محنت نہیں ہے، نہ آسمان بنا ہم سے، نہ زمین بنی، نہ بارش ہماری کوشش سے ہوتی ہے. چوتھی پہ انسان شک کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فصلیں تو ہم اگاتے ہیں، پھلوں کے بیج تو ہم ڈالتے ہیں، کاشتکاری تو کسان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بہی کی ضمیر لگا کے بتا دیا، کوئی کسان جتنی مرضی زمین کھود لے، وہ اس میں جتنا مرضی محنت کر لے، ہل ڈال لے، جب تک بارش کا پانی اس میں نہیں آتا فصل نہیں اگتی. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسان جو ہے وہ مدد تو کرتا ہے کائنات کے اس نظام میں، بیج ڈالتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کومپل نکلے، گرمی سردی سے اس کو بچاتا ہے، لیکن جب تک پانی نہیں آتا تب تک بیج کھلتا نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی اس فخر میں نہ رہے کہ یہ ہم کرتے ہیں، بلکہ یہ اللہ کی شان ہے. سورت واقعہ ہی کی آیت نمبر 63 اور 64 میں آتا ہے، اَفْرَائِتُمْ مَا تَحْرُسُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتلاؤ تو صحیح جو کچھ بیج تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ کسی کسان سے جا کے پوچھئے گا کتنے بیج ڈالتے ہیں اور اس میں سے کتنے نکلتے ہیں. یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں. جو ذات اتنا کچھ کرے، چار صفات بتا دیں، کہا اب ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس جب اس نے اس میں کسی کی مدد نہیں لی نا تو تم بھی اس کا کوئی شریک نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور ایک انسان کو اس دنیا میں پیش کر دیا. انداد کا لفظ ند کی جمع ہے، مد مقابل کے معنوں میں آتا ہے. کبھی آپ خطبہ جمعہ غور سے سنیں تو اکثر اینڈ پہ آتا ہے لا ضد لہو، زواد سے اگر پڑھیں، لیکن زواد سے پڑھیں تو لا ضد لہو ولا ند لہو، یعنی نہ تو اس کا کوئی مخالف ہے اور نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے. ایک موقع پہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ کوئی اس کا مد مقابل بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیروں کی غلامی سے نکل کر میرے غلام بن جاؤ، مت ادھر ادھر بھٹکو، در در کے بھکاری مت بنو، صرف اللہ کی طرف آؤ. دیکھیے ند بہت اہم لفظ ہے. جس طرح کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کوئی ولی، کوئی شخص کسی درجے پہ بھی پہنچ جائے، جب اس کو نہیں پکار سکتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پکار سکتے. ایک موقع پہ ایک صحابی نے آپ کے سامنے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و ما شیتا، اللہ کے نبی وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے. ہمارے ہاں بھی ایسے کہتے ہیں بعض لوگ، کیا کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کا رسول چاہے وہی ہوگا. کبھی بھی نہیں. اللہ کے نبی نے جو ہی ان کی بات سنی کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو مجھے اللہ کا شریک بناتا ہے؟ ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ وہ ہوگا جو ایک اللہ چاہے گا. تو عقائد کی اصلاح اس میں کہ دیکھو اللہ کے ساتھ نبی کو بھی شریک نہ کرو. اللہ کا نام لکھتے ہو نا تو نبی کا نام نیچے لکھو، برابر بھی نہ لکھو. اگر ایک طرف تم خانہ کعبہ کی تصویر لگاتے ہو تو اس کے برابر مسجد نبوی کی بھی نہ لگاؤ، دونوں کے مقام اور مرتبے میں فرق ہے. یہ خفیہ راستے ہیں جہاں سے شرک آتا ہے اور چور دروازے ہیں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جو جائے نماز بھی چاہتے ہیں اس پہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجلوا للہ اندادا. شرک ہمیشہ محبت سے پھیلتا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے, کسی کو پوجے. جب یہ جذبات اللہ سے نہیں پورے کیے جاتے نا, تو پھر وہ دوسروں میں جانے لگتے ہیں. اسی لیے ایسی تمام چیزوں سے بہت کیئرفل رہنا چاہیے. انسان کی کمزوری ہے, جس چیز سے مروب ہوتا ہے, امپریس ہوتا ہے, اس کو پوچھنے. آگ سے امپریس ہوا تو آگ کو پوچھنے لگ گیا, کوئی پانی سے, کوئی بندر سے, کوئی کسی سے, کوئی کسی سے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب کو چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کے دوسری طرف جانے والے کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آفیسر کی بات کو چھوڑ کر باہر بیٹھے ہوئے چپڑاسی کی بات ماننے لگ جائے. بادشاہ سے مانگنے کی بجائے اس کے باہر بیٹھے ہوئے منگتوں سے مانگنے لگ جائے. تو لہٰذا یہ شرک کا موضوع پورے قرآن پاک میں آتا ہی رہے گا. اور یہ تھی وہ دعوت جس نے ایک انقلاب پیدا کر دیا تھا دنیا میں. اور یہی دعوت مکہ والوں کو بڑی بری لگتی تھی. انہوں نے 313 بت بنا لیے ہوئے تھے, لات منات عزا. آگے جا کے ہم پڑھیں گے ان کی ہسٹری. جو بزرگ فوت ہوتا اس کے نام کا بت بنا کے اس کا سٹیچو رکھ لیتے. شروع میں شبیہیں تھی, آہستہ آہستہ وہ آئیڈلز کی صورت ہوئی, صورت میں بدلا, اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنی عبادت میں شامل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مت کرو شرک, اپنے آپ کو بچا لو, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ یہ درست نہیں. جو راستہ تم نے اختیار کیا وہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے, وہ دنیا کے کاموں میں کیسے شامل ہوں گے؟ سورت قصص آیت 56 میں آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, یقیناً آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیونکہ اگر ہدایت کا معاملہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان لائے بغیر رخصت نہ ہو جاتے. تو لہذا یہاں تک پہلی بات پوری ہوئی. یہ ہے توحید, دین اسلام کا بیسک رکن, فنڈامنٹل آف اسلام, کہ ایک رب کو مانو. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب کبھی کسی کی کو دین کی دعوت دو نا, تو بات توحید سے شروع کرو. نیل پالش لگانے سے بات نہ شروع کرو. یہ کھا سکتے ہو کہ وہ کھا سکتے, اس سے بات شروع نہ کرو. یہاں ترتیب دیکھے, یا ایھا الناس, ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انسانیت کو پیغام دے رہے ہیں. تو پہلا پیغام توحید کا پیغام ہے, اور آج لوگ اسی میں بڑے ڈھیلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے بڑے عمل کرو, زیادہ زیادہ کرو, عقیدے کی بات نہ کرو. اب یہاں سے آگے آیت نمبر 23 سے دوسرا ٹاپک شروع ہوگا, میں آپ کے سامنے رکھوں گی, پھر انشاءاللہ ہم اس کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر تم شک میں ہو, کس چیز سے؟ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اس سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا. یہاں بندہ کون ہے, کوئی بتائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہلی بات تو یہی نوٹ کر لیجئے کہ نبی کی بشریت کو ثابت کر دیا. اللہ کے نبی کو بندہ مانو, یا محمد بھی نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم, عبد کہا, کیونکہ پیچھے بندگی کا تصور تھا, عبادت کا ذکر تھا. اللہ کے نبی بھی اللہ کے بندے ہی تھے. آگے ہم پڑھیں گے حضرت عیسیٰ کو بھی اس میں کوئی انکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہوتے, اور نبی بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اگر تمہیں شک کے اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا, تو فاتو بصورت من مثلہ, تو پس لے آؤ ایک صورت اسی کے برابر. کس کے برابر؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت, صورت اثر کے برابر, صورت کوثر کے برابر, چھوٹی سے چھوٹی صورت کے برابر کوئی ایک صورت لے آؤ. اکیلے نہیں کر سکتے تو ودعو شہداءکم من دون اللہ, بلا لو اپنے گواہوں کو, اپنے ہیلپرز کو, بس اللہ کے سوا ہر ایک کو بلا لو. اگر تم سمجھتے ہو کہ ان کی مدد سے اس قرآن پاک جیسی ایک کتاب پیش کی جا سکتی ہے, تو جاؤ کر لو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ ہم اس قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ چیلنج ہے, لیکن پھر ساتھ ہی کہہ دیا وہ بات جو ہونی تھی. کیا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, دیکھو اگر تم نہ کر سکو. کیا اس قرآن کے تقابل میں کوئی اور کتاب پیش کر سکو؟ ولن تفلو، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو پھر یاد رکھو کہ فتک النار، بچ جاؤ آگ سے، ڈر جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ التی وقودہ الناس، وہ آگ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے. اور والحجارہ، اور پتھر. کون سے لوگ اور کون سے پتھر؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آگ میں ڈالے گا جنہوں نے غلط کام کیے، اور وہ پتھر کے بنے ہوئے بت بھی آگ میں ڈال دے گا جن کو لوگ دنیا میں پوچھتے تھے. کیوں؟ ان کو رسوا کرنے کے لیے، کہ جن کے سامنے سجدے دیتے تھے، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے تھے، آج تو وہ خود اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا سکتے، تو ہمارا کیا یہ کر سکتے تھے؟ اور پتھروں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی نا، ان کو کیا؟ اصل میں ان کے عبادت کرنے والوں کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پتھروں کے بتوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی آگ؟ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. مسلمانوں کو تو شوق ہے بس اس میں جانے کا، اصل میں تو اللہ نے یہ کافروں کے لیے تیار کی تھی. دو باتیں پتہ چلتی ہیں اس سے. اعدت ماضی کا سیگا ہے، پاسٹ ٹینس ہے. پہلی بات تو پتہ چلی کہ اس وقت بھی جہنم تیار ہو چکی ہے، موجود ہے اس وقت بھی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کو غیب کے پردے میں چھپایا ہوا ہے. اور دوسری بات پتہ چلی کہ وہ کافروں کے لیے بنی تھی، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا سارے کفر کے اوپر جائیں گے یا سارے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے؟ کا نہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوگا؟ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، جب کبھی وہ وہاں پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے. سوچیے ذرا، اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں، آپ کچھ پھل دیے گئے، اب ہوگا کیا؟ قالو، وہ کہیں گے، کون؟ جنتی، ہذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی چیز ہے جو ہمیں اس سے پہلے دی گئی. یعنی جنت کے جو پھل ہیں وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھلوں ہی جیسے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ نئی چیز کو منہ میں نہیں ڈالتا. آپ جو پھل بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں نا، وہی کھائیں گے. ہر علاقے کے ایک مخصوص کچھ پھل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو اتنی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے کہ جس کی وجہ سے وہ یہ سوچیں کہ ہم نے یہ کھانا ہے کہ نہیں کھانا. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ہی پہلے دیے ہوں گے تو اب دوبارہ دے رہے ہیں، دونوں ہی باتیں موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ ان پھلوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہیں جو ہم کو پہلے دیے گئے. وہ اتوب ہی متشابہ، اور پھل ملتے جلتے ہوں گے. کس سے ملتے جلتے ہوں گے؟ اس کی چار پانچ مختلف تفاسیر ہیں. پہلی بات ہے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. پھر دوسری بات کہ جنت کے پھل آپس میں ہم شکل ہوں گے. تیسری چیز ہے ان کے عملوں سے متشابہ ہوں گے، یعنی جیسے عمل ویسے پھل. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو پھل ہیں ان کے رنگ آپس میں ملتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہیں. دنیا میں بھی انسان کی عادت ہوتی ہے، کھانا وقت کھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہاں سے لی، یہ پکائی، اچھا وہاں جانا، وہاں سستا ملتا ہے. کھانے کی ٹیبل پہ عموماً کھانے کی باتیں ہیں، الگ بات ہے ہماری اس ٹیبل کے بغیر بھی اسی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں. لیکن ایسے لگتا ہے کہ جنتی کھانا کھاتے ہوئے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں اچھا اچھا یہ پہلے بھی ملتے تھے، یہ وہ بھی تھے، یہ بھی تھے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، بیویاں اور شوہر. ایسے لگتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، سب چیزوں کا تذکرہ آ گیا جنت میں ہے. کیونکہ کھانے کی چیز ہو لیکن ساتھ بیٹھ کے کھانے والا نہ ہو تو بھی مزہ نہیں آتا. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں، سنتے وقت اس وقت یہ کہ پتہ نہیں آگے کیا بات ہوگی. جو آیتیں ہو چکی ہیں اس کو تو سننے کا یہ ہے کہ آپ کے نوٹس ہیں، اس کی روشنی میں سنیں گے. لیکن جو اگلی آیتیں ہیں اس تجسس کے تحت سنیے کہ پتہ نہیں اس میں آج کیا ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کا یہ شوق رکھنا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا.
یا ایوہ فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
ابھی تک جتنی آیات ہم نے دیکھیں اگر اس کا ایک ہلکا سا خلاصہ کر کے پھر آگے چلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس رکوع کے آغاز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات دیکھی پہلے حکم دیا گیا کہ اس کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ چاہتے تو صرف حکم ہی دے دیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وجوہات بتائیں دلائل دیے گئے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس نے تم کو پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے پہلی بات پھر اس نے تم کو پیدا کیا تم سے پہلے یعنی تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا اس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا آسمان کو چھت بنا دیا آسمان سے پانی نازل کیا اس پانی کے ذریعے سے پھل رزق کے طور پر تمہارے سامنے پیش کیے لہذا اتنا کچھ دینے والی ذات کا حق کیا ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون کہ پس تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو کیا جانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے کوئی دیوی یا کوئی دیوتا کوئی اوتار کوئی اللہ کا پیارا ایسا نہیں ہے جو ان سارے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے لہٰذا مان جاؤ کہ وہ رب ایک ہے تم اس کا کوئی ند نہ بناؤ انداد ہم نے دیکھا تھا ند کی جمع ہے اور ند مد مقابل کو بھی کہتے ہیں کہ جو کسی کے برابری پہ آ جائے اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے اور اللہ چاہے گا تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا کیا تو مجھے اللہ کے لیے شریک بناتا ہے حالانکہ بل ما شاء اللہ وحدہ ہوگا وہی جو ایک اللہ چاہے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان نہ سمجھی میں اور محبت میں یا تھوڑی سی ایگزیجریشن میں بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ جو انسان کو شرک تک لے جاتی ہے ہماری زبانوں میں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا یا اللہ کا رسول چاہے گا تو یہ جملہ درست کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح بعض لوگوں کے منہ سے میں نے ایک چیز سنی ہے اور جب ان کو بہت شوق ہوتا ہے حج یا عمرے کے لیے جانے کا تو کہتے ہیں دیکھتے ہیں کب اللہ اور اس کا رسول بلاتا ہے تو رسول نہیں بلاتا اسی طرح کچھ نعتوں کو اگر آپ غور سے سنیں تو اس میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ مدینے والے نے بلایا ہے اور میں آئی ہوں اور کملی والے نے بلایا خاص طور پہ نعتوں میں یہ شرک بہت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے تصرف میں شرک ہو شرک کی انشاءاللہ بہت ساری قسمیں ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے، لیکن یہاں سمجھ لیجئے کہ کسی کو ایسے کام میں شامل کر لینا جو صرف اللہ کا کام ہے تو یہ شرک فی التصرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ میرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو تمہارے ان کاموں کو کرے. کسی کو کچھ کرنا ہوتا تو ہدایت دیتے اور اللہ کے نبی تو وہ بھی نہیں کر سکے اور نہیں کوئی کر سکتا، کیونکہ الہادی تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 سے رسالت اور قرآن پاک کی سچائی کی بات ہو رہی تھی، جہاں پہ ہم نے تھوڑا سا رک کے تلاوت سنی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم شک میں ہو، کس بات سے؟ اس سے جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، تو کیا کرو؟ پس لے آؤ ایک صورت اسی جیسی. اکیلے نہ کر سکو تو کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، اپنے گواہوں کو بلا لو، اپنے حمایتیوں کو اور اپنے مددگاروں کو بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو. کس دعوے میں سچے ہو؟ کہ ہم بھی ایسا کلام بنا سکتے ہیں. اور دوسرا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اللہ کا نہیں ہے. پھر ساتھ ہی نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دیکھو سوچ لو کہ تم نہیں بتا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور حقیقت میں تم نہیں بتا سکو گے، تو فَاتَّقُوا النَّار، پس بچ جاؤ اس آگ سے. کون سی آگ؟ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، وَالْحِجَارَة، اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس ایک آیت میں بہت ساری باتیں ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے. پہلی بات لفظ ریب پہ کریں گے. ریب شک ہے اس کا ترجمہ، لیکن ریب ایسے تردد اور وہم کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کوئی نہ ہو اور تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے وہ دور بھی ہو جائے. قرآن پاک کھلا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا تھا. گویا کہ پتا کیا چلا کہ قرآن پاک پر جو بھی شک کرے گا بس وہ اس کا وہم ہے، یہ بے بنیاد شک ہے. یہ اپنی صرف دل کی بھڑاس کو نکالنے کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن اصل میں قرآن پاک میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ سالڈ بیس پر کوئی شک کر سکے. ٹھیک ہے، پھر اگلی بات پتہ چلتی ہے اس ایک لفظ ریب پہ غور کرنے سے، کہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک کے بارے میں شک نکل سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اہل علم سے ریب کی نفی بھی کی ہے، یعنی علم والے لوگ جو ہیں وہ شک سے پاک ہوتے ہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں شک میں آتے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں اور ایمان والے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ علم کے ذریعے سے شک دور ہوتا ہے. کسی بھی کے بارے میں شک ہو تو جب آپ اس کو اس چیز کا سالڈ علم دے دیں گے، صحیح اس کے بارے میں خبر دے دیں گے، تو شک جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو شک ہے، تم اس کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو کر لو. کیسے؟ کس چیز پر شک ہے؟ مما نزلنا علی عبدنا، اس پہ ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی کو یہاں عبد کہا گیا اور قرآن پاک اللہ نے نازل کیا، اس دو باتوں کی خبر اس ایک جملے میں مل گئی. قرآن پاک میں یہ چیلنج 5 مرتبہ ہے. ایک تو اسی جگہ پہ ہے، کیا کہ فاتو بصورت من مثلہ، ایک صورت لے آؤ، چلو چھوٹی سی لے آؤ. یہ چیلنج قرآن پاک میں موجود ہے. سورۃ طور کی آیت 33 اور 34 ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 88 ہے، سورۃ ہود آیت 13 ہے، اور یونس 38 ہے. آپ ان سب کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ گھر جا کے ترجمہ علیہ قرآن سے ان آیتوں کا ترجمہ اپنے خود لکھنا ہے، کیونکہ میں بول بھی دوں گی تو آپ جلدی میں پورا نہیں لکھیں گے. کبھی بھی کوئی آیت کوٹ کرواؤں تو اس کا طریقہ نوٹ کر لیجئے کہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں سائڈ پہ، جیسے آپ کو نوٹس لکھنے کے سٹائل میں بتایا گیا تھا، سائڈ پہ سورت اور آیت کا نمبر لکھ دیں اور جگہ 2 لائنوں کی چھوڑیں. بعد میں شام کو آپ جا کے گھر میں ہوم ورک کرتے ہوئے اس میں ان آیتوں کو نوٹ کریں. لیکن آپ کو ان چاروں آیتوں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ان کو 10 آیتوں کی بھی دعوت دی گئی، جن و انس مل کے اس قرآن جیسی آیت کوئی صورت نکال لیں، پھر کہیں کہا کہ چلو ایک ہی آیت لے آؤ، لیکن کسی جگہ بھی وہ کچھ نہ کر سکے. یعنی اللہ تعالی نے ایسی بات کہہ دی کہ جس کو قیامت تک کوئی بھی نہیں پورا کر سکا. کوئی تم سیمینار بلا لو، میٹنگز بلا لو، حق کو ہٹانے کے لیے جو کوشش کر سکو، اکیلے نہ کر سکو تو دوسروں کو بلا لو، لیکن آج ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا یو ول نیور ڈو اٹ، تم نہیں کر سکو گے. دیکھیے کہ اگر کوئی قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنا سکتا نا، اور یہ چینجیبل ہوتا، ایڈیٹیبل ہوتا، تو پھر ہر سال قرآن پاک کا نیا ورژن آتا، اور ساتھ یہ حوالہ لکھا ہوتا کہ یہ اس سال کے ورژن میں. آپ میں سے کبھی کسی کو کوئی کوٹیشن تورات یا انجیل، یعنی جس کو آج کے دور میں بائبل کہتے ہیں، کسی بھی کتاب میں، کرسچینٹی ریلیجن کی آپ کوئی کتاب کھولے، جب وہ اپنی کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں تو ساتھ اس کا ایئر بھی لکھتے ہیں، ورژن لکھتے ہیں کہ یہ اس سال کی بائبل کے اندر یہ بات لکھی ہے، کیونکہ اس میں انسانوں نے اپنی مرضی سے چینجز کی اور ہوئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا حفاظت کا. تو لہٰذا یہاں قرآن پاک کے لیے وہ دعویٰ کر دیا گیا جو حقیقت میں ایک ایسی ذات کا دعویٰ ہو سکتا ہے جس کو اپنے کلام کے مکمل ہونے کا یقین ہو. اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کوئی کتاب آپ کھولیں تو اس میں شروع میں لکھا ہوتا ہے، کوئی غلطی دیکھیں تو ہمیں بتائیے گا. قرآن پاک جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا آج تک ویسا ہی ہے، ایک زبر کیا ایک زیر نہیں بدلی. اور اس پہ لوگوں نے حسد بھی کیا، کرسچنز کو اس چیز پہ حسد آیا تھا ایک موقع پہ، تاریخ میں ایسا وقت گزر چکا کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کتنی کنٹرڈکشن ہے، کتنی مختلف چیزیں ہیں، انہوں نے تو اپنی بائبل کو بھی جمع کیا اور 2 لاکھ سے زائد کنٹرڈکٹری چیزیں جمع ہو گئیں. اور جب انہوں نے پوری دنیا کے قرآن پاک جمع کیے تو اس میں سے کتابت کی 1-2 غلطی کے سوا کوئی بھی چیز ان کو نہیں مل سکی. پورا ریکارڈ جمع کیا گیا تھا، پھر اس عمارت کو آگ لگ گئی، لیکن اس کے بعد جو فگرز تھوڑے بہت سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ ہم قرآن پاک کے پوری دنیا سے حاصل کیے ہوئے نسخوں، مختلف ادوار میں، آج کے، ماضی کے لکھے ہوئے، لیکن ہمیں کہیں بھی کوئی غلطی یا کوئی مختلف چیزیں نہیں دکھی. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبی ہے. انسان بات کر کے بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتی. پھر یہاں دیکھیے، ودعو شہداء اکم، بلاؤ اپنے ساتھیوں کو. شہداء شاہد کی جمع ہے، حاضر کے معنی میں بھی آتے ہیں، گواہ کے معنی میں بھی آتے ہیں. یہاں مراد ہیں دنیا میں سارے لوگ. کچھ کہتے ہیں اس سے مراد ان کے بت ہیں، جن کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے. اور عربوں کا ایک، ان کی ایک عادت تھی، قریش کا خیال کیا تھا کہ شعرا کے پاس جنات ہوتے ہیں، شاعر جو بہت ہی میلوڈیس کلام پیش کرتے ہیں نا، ردھمک، بہت شاعری جس میں ایک حسن ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کو پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، ضرور کوئی شاعر ہوگا. اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ جاؤ پھر تم کسی جن کو بلا لو، انسان کو بلا لو، کسی کو بھی بلا لو، اور قرآن پاک کی جیسی ایک آیت لے آؤ، لیکن تم ایسا نہیں لا سکو گے. اب یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ اتنا یقین ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ، تو آخر قرآن پاک میں کوئی ایسی خوبی تو ہوگی نا کہ جس کی بنیاد پہ کوئی انسان کوشش کے باوجود بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکا. تو وہ کیا ہے؟ ہم 10 پوائنٹس دیکھیں گے. صرف آپ پوائنٹس کے نمبر ہی لکھ لیں، یعنی مین اس کی ہیڈنگز لکھیں گے، تو آپ ضرور اس چیز کا اقرار کریں گے کہ قرآن پاک جیسی کوئی چیز وہ کیوں نہ لا سکے. آخر کیا وجہ ہے؟ تو ایک کتاب ہی نا. ابھی تو آپ کا یہ سفر شروع ہوا ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جتنا قرآن پاک کے سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے، کئی موقع پہ آپ بے ساختہ کہہ چکیں گے کہ واقعی یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. اور اس کا اظہار ان کے دور میں بھی ہوا تھا. ایک اس دور کا رواج کیا ہوتا تھا کہ پورے سال کے بعد ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، پھر جس شاعر کا کلام بہت اچھا ہوتا تھا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے تھے اور پورا سال وہ وہاں لٹکتا رہتا تھا، گویا کہ ایک جیسے ایوارڈ وننگ کیفیت ہوتی ہے، کوئی ان کو ایک خوبی اس کی ہوتی ہے، سب لوگ اس کو دیکھتے، جیسے کوئی بھی ایک سال کے لیے نامینیٹ ہو جاتا ہے، چنا جاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا، اور جب سورت کوثر نازل ہوئی تھی کہ ان نہ تئی نہ کل کوثر فصلی لربک وانہر ان نشانیک ہو الابتر، اس کلام کے حسن سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ جب اس کو وہاں لکھ کے لگایا گیا تو ایک شاعر تھا ان کا، اس نے آ کے اس کے آگے ایک جملہ بڑھا دیا تھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے اور حقیقت ہے۔ چند دن پہلے بھی کسی نے مجھے ایک ای میل بھیجی، اور گاڑی تھی تو اس میں آگ لگ گئی، بہت یعنی گاڑی دکھائی ہوئی تھی بروکن کیفیت میں، اور لیکن اس کے اندر قرآن پاک کا نسخہ رکھا ہوا تھا تو وہ بالکل ٹھیک رہا، پوری گاڑی انجر پنجر ہوئی ہوئی تھی، اس کی بے شمار تصویریں انہوں نے بھیجی، لیکن باہر سے جلد تھوڑی سی اس کو دھواں سا جیسے لگا ہوتا ہے، لیکن اندر سے صفحے بالکل ٹھیک تھے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت اس نے کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ میں ایسے ایسے دور گزرے مسلمانوں پہ کہ لوگوں نے حسد کی وجہ سے قرآن پاک کے پورے نسخے جلا دیے، ایسے ظالم حکمران بھی دنیا میں، جو جب اس بادشاہ نے رات کو گزرتے وقت کہیں سے قرآن پاک کی آواز سنی تو اپنے کارندوں کو کہا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، مجھے تو تم نے کہا کہ میں نے سارے نسخے جلا دیے، حالانکہ مجھے تو ابھی آواز آئی ہے پڑھنے کی۔ تو اس وقت اس کے لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے وہ نسخے تو جلا دیے جو کاغذوں میں لکھے ہوئے تھے، لیکن اس امت کے تو سینوں میں قرآن لکھا ہوا ہے، ان کو ہم کیسے مٹائیں؟ یہ وہ کلام ہے، آپ اس کی ایک ایک آیت جو روز یاد کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ اپنے سینے کو بڑھا رہے ہیں، آپ کی وسعت بڑھ جائے گی، آپ فیل کریں گے کہ آپ کی میموری شارپ ہو گئی، آپ کو اپنی میتھ، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، وہ دوسری چیزیں اس سے زیادہ اچھی یاد ہونی شروع ہو جائیں گی۔ قرآن کا یہ ایک امتیاز ہے جس میں کوئی دوسری چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، باقی انبیاء کرام کو جو معجزات دیے گئے تھے وہ وقتی طور پہ ہوتے تھے، بس نبی کے سامنے ہوا اور پھر ختم، نبی کے فوت ہوتے ہی وہ معجزہ ختم۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا، آگے آپ پڑھیں گے ید بیضہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آج ان کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ قیامت تک رہے گا۔ بلکہ ایک بڑی عجیب سی روایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، اور جلالین بہت معروف ان کی تفسیر عربی کی، ابھی اس کا اردو ترجمہ تو نہیں میں نے دیکھا، تو انہوں نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو معجزے ہیں، ایک ہے کہ قرآن پاک قیامت تک باقی رہے گا، اور دوسرا معجزہ انہوں نے جو لکھا وہ کہتے ہیں کہ ابو سعید الخدری نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہر سال حاجی جمرات میں آتے ہیں، یعنی حج کے دوران جمرات پر پتھر مارتے ہیں، آپ لوگوں کو پتا ہوگا رمی جمار جس کو کہتے ہیں، کہ لاکھوں حاجی آتے ہیں اور 3 روز تک مسلسل کنکریاں پھینکتے رہتے ہیں، وہ وہاں سے تو کنکریاں لے کے آتے ہیں مینا سے، لیکن کبھی کسی کو وہاں سے کنکریاں واپس لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی آپ سوچئے نا، اگر آپ لوگ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، وہاں پورے پورے ڈھیر لگ چکے ہوتے ہیں، اب اللہ عالم سعودی حکومت کرتی ہوگی، دوسرے کرتی ہوں گے، لیکن تاریخ میں ایسا بھی دور گزرا تھا کہ کوئی اس کے نشان پاسبل ہی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ یہ ساری کنکریاں جاتی کدھر ہے، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنکریاں جو ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ ایسی مخلوقات کے ذریعے سے واپس پھکواتے ہیں، واللہ عالم کسی کی قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک کا جو معجزہ ہے یہ حقیقت میں بہت بڑی چیز ہے۔ تو پہلی بات قرآن پاک کے معجزہ ہونے میں کیا ہے، اس ایک کتاب کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ سارے علوم موجود ہیں جو دنیا کی مختلف کتابوں میں آپ کو دکھتے ہیں، مثلا اگر آپ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں نا تو آپ انشاءاللہ تعالی ہر اس علم کو تھوڑا تھوڑا چکھ لیتے ہیں جو دنیا میں موجود ہے، سائنس کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی، جیوگرافی کی باتیں، زمین کے گھٹنے بڑھنے کی باتیں آپ کو اس میں ملیں گی، دنیا کے اندر کیا کہاں ہو رہا ہے، اور آپ سوچیے ذرا یہ کتاب نازل کہاں ہو رہی تھی، مکہ میں، بدو، اونٹ چرانے والے، بکریوں کو ہانکنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں سے اتنا پیارا کلام پیش کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھ گیا، 7 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں بھی چلی گئی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے دادا، پھر چچا۔ ایک بچہ جو اتنے مختلف حالات کا شکار ہو کہ نہ وہ سکول جا سکا، نہ کسی ادارے میں اس نے داخلہ لیا، لیکن ایک امی شخص کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کروا دیا، کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ آج ہم میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہوا کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھی ہوئی، یا میں نے اردو نہیں پڑھی، یا میں کسی سکول نہیں گئی، اور ایک دم کل وہ اٹھیں اور وہ ایسی فر فر باتیں سنائیں قرآن کی، یا کوئی ایسا کلام ان کے پاس ہو، تو میرا خیال ہے کہ حیرت کی بات تو ہوگی نا۔ اللہ کے نبی کا امی ہونا اس قرآن پاک کی سچائی کی دلیل ہے، کیونکہ انسان کسی کو بھی کوئی اچھا کام کرتا دیکھتا ہے تو فوراً پوچھتا ہے اس کا استاد کون ہے، یہ کن کا بچہ ہے، اس کی ماں کون تھی۔ اللہ کے نبی کے بارے میں جب لوگ یہ سوال کرتے ہوں گے تو سب کا جواب نفی میں تھا، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی کی آیات آئیں تو اللہ کے نبی نے جبرائیل کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی ان کے پیچھے پیچھے دوہرا لیتے اقرا بسم ربک الذی خلق کو، تو جبرائیل آپ کے استاد ہو جاتے، اور استاد کی تعظیم کی وجہ سے پھر آپ کو جبرائیل کا اتنا ادب کرنا پڑتا کہ آپ کے نبوت کے کاموں میں خلل آتا۔ اس لیے جب انہوں نے کہا پڑھو تو اللہ کے نبی آگے سے کیا کہہ رہے تھے، ماں نبی قاری، میں قاری نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا پڑھو، پھر جب انہوں نے آپ کو سینے سے لگایا بھینجا تو آپ کے سینے کو اللہ نے کھول دیا، پھر اس کے بعد آپ کی زبان پہ یہ آیتیں ایسے نازل ہوئی کہ جیسے آپ کو پہلے سے آتی تھی، اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، کبھی اس طرح ڈکٹیٹ نہیں کروایا آپ کو جبرائیل نے کہ پڑھیے یہ آیت اور میں پڑھتا ہوں، میرے پیچھے دہرائے، چلے اس کے مخارج میں آپ کو بتا دوں، اس کو کہاں کھینچنا، کچھ نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآن، سورہ قیامت میں آتا ہے کہ ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا اور اس کا آپ کی زبان پہ آنا اور اس کا پیش کرنا۔ تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو کیا گیا۔ پھر دوسری وجہ اس کی کیا تھی، قرآن پاک کے اندر جو خوبی ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مستقبل کی خبریں دیتی ہیں، قیامت کے آنے کی باتیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ روم اور فارس کے مقابلے میں اہل فارس غالب آئیں گے، پھر رومی مغلوب ہو جائیں گے، سورہ روم کے اندر آتا ہے۔ تقریباً 9 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر جو تھی ان کو دے دی تھی۔ پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ یہ باتیں کہاں سے آئیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں کئی ایسے کام ہو رہے ہیں کہ جن کی خبر قرآن پاک میں موجود تھی، تو اس وجہ سے بھی لوگ اس بات کو مان سکتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک وجہ اور کیا ہے قرآن پاک کے اللہ کا کلام ہونے کی، کہ اس میں پچھلی امتوں اور قوموں کی کہانیاں موجود ہیں۔ مکہ والے بالکل نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایون ان لوگوں کا دور نہیں پایا، لیکن قوم نوح سے لے کے پوری پچھلی قوموں کی کہانیاں قرآن پاک میں آتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ پھر اس طرح ایک اور وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن پاک میں کچھ ایسی آیات ہیں کہ جس سے لوگوں کے دل کی چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع مل گئی۔ لوگ کچھ سوچ رہے ہوتے تھے اور اللہ کے نبی کی زبان پہ آیتیں آ جاتی تھیں۔ سورت آل عمران کی آیت 122 میں آتا ہے، اس ہمت طائفتانی منکم ان تفشلا، جو تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ غزوہ احد کے موقع کی بات تھی۔ اب انہوں نے آ کے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، بنو سلمہ اور ایک دوسرا قبیلہ تھا، کہ کیا ہم پیچھے ہو رہے ہیں یا ہمیں ڈر لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو فوراً پتہ چل گیا۔ پھر اسی طرح مکہ والوں کی ایک بات کہ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ اب یہ تو ان کے دل کی باتیں تھی، تو جب اللہ کے نبی کی زبان پہ آ جاتی تھی تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں کچھ لوگوں کو چیلنج کیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ مثلا یہود کے بارے میں پہلے ہی پارے کے آخر میں آئے گا، اگر تم واقعی یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو تو چلو جاؤ موت کی تمنا کرو، جب تم کہتے ہو کہ مرتے ہی ہمارے لیے جنتیں تیار ہیں تو دنیا میں مغلوب کیوں ہو رہے ہو؟ لیکن ساتھ ہی کہا ولن یتمنوہ ابدا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی. آیت نمبر 95 ہے سورہ بقرہ کی کہ موت کی تمنا یہ نہیں کریں گے اور واقعی انہوں نے نہیں کی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور کیفیت جو قرآن پاک کو پڑھتے ہی محسوس ہوتی ہے, ہر بندے کے دل پہ اس کا ایک اثر آتا ہے, کوئی اس کو سنے کوئی نہ سنے. جبیر بن معتم ایک صحابی تھے, اسلام ابھی نہیں قبول کیا, ایک دفعہ اتفاق سے ایسی جگہ سے گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے, اور جب آپ آخری آیت پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ میرا دل اڑنے لگا, اور یہ پہلا دن تھا کہ جب میرے دل میں اسلام گھر آیا. اور وہ آیتیں کیا تھی؟ ام خلق من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم مستیترون. کیا وہ خود بن گئے ہیں آپ ہی آپ, یا وہی ہیں بنانے والے, یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین, کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے, کیا ان کے پاس خزانے تیرے رب کی رحمت کے ہیں یا وہی داروغ ہیں. پھر اسی طرح قرآن پاک کا ایک اور اعجاز کیا ہے کہ بار بار آپ اس کو پڑھیں تو نہ اکتاتا ہے نہ اس سے تھکتا ہے. دیکھیے آپ ذرا کوئی دور جاہلیت کا وقت یاد کیجئے جب آپ کو کوئی گانا بڑا پسند تھا, آپ اپنا فیورٹ سانگ کتنی دفعہ سن سکتے ہیں؟ جب نئی سی ڈی یا کیسٹ آتی ہوگی تو اس وقت آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو پورا سن کے ہی سوئیں. پھر ایک دن آپ گاڑی میں سن لیتے ہیں, پھر دوسرے دن سن لیتے ہیں, تیسرے دن, کیا مسلسل ایک ہفتے کے بعد آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں سنا جاتا. آپ کو ایک فلم بڑی پسند آئے, آپ ایک دفعہ دیکھیں پھر دو دفعہ دیکھیں, کیا بار بار دیکھ سکتے ہیں؟ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دیکھیں, مثال دے رہی ہوں کہ اس طرح سے دل بھر جاتا ہے نا. ایک ناول آپ ایک دفعہ پڑھ لیں, پھر دوبارہ بور ہو رہے تھے پھر اٹھا لیا, پھر کچھ نہیں ملا, تیسری دفعہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا پڑھنے کو. لیکن قرآن پاک میں اتنی خوبی ہے کہ جتنا اس کو پڑھتے جائیں اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے اور کبھی نہیں کوئی اکتاتا. کتنی دفعہ آپ نے تلاوت سنی ہوگی, مسلسل گاڑیوں میں چلتی رہتی ہے, لیکن اس کا حسن جو ہے وہ کانوں کو اچھا لگتا ہے. پھر اگلی وجہ یہ کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آج تک, وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سے کمی بیشیوں کو بالکل الگ کر دیا. یہ کتنی بڑی ایک بات ہو سکتی ہے جس پہ غور کیا جائے. پھر اسی طرح ایک اور وجہ ایسی ہے کہ قرآن پاک میں انسان کے اندر کی باتیں, یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اصل ہستی ہے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو صرف انسان خود ہی جانتا ہے. میں ایسا ہوں, میرے اندر ایسا ہے, نطفے سے لے کے انسان کے دنیا میں آنے تک کی مختلف کیفیات ایسی بیان کر دی گئی قرآن پاک میں کہ جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ایک انسان یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے, وہ فوراً سوچ لیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے رکھا تھا اور اسی کو رکھا. تو بہرحال اس طرح کی اور کافی چیزیں ذہن میں آپ آگے آگے پڑھتے جائیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فتق النار، پھر آگ سے ڈر جاؤ، بس ڈائریکٹ ڈرا دیا، آگ سے ڈرو. جہنم کا لفظ نہیں بولا گیا ادھر، قبر کے عذاب کی بات نہیں کی گئی، بلکہ آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز مشاہدے میں آ چکی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ڈر آگ سے لگتا ہے. کیسے؟ آپ کے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہیں ادھر، لیکن یو ایس اے اور کینیڈا میں بھی کچھ حد تک میں نے دیکھا، سب سے زیادہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا، وہ آگ سے ڈرتے ہیں. ایک خاص جگہ ہے، مثال آپ کا یہ ہال ہے، تو اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، لکھ کے لگاتے ہیں بلڈنگز کے اندر کہ اس روم میں اس سے زیادہ لوگ نہ آئیں، پھر ایک سے زیادہ ڈور ہوں گے، اور ایک اگر ادھر ہے اس کا ڈور تو ایک ادھر ہے. بھائی کیوں؟ ان کیس آف فائر، آگ لگنے کی صورت میں. لفٹس ہوتی ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان کیس آف فائر، آپ لفٹ نہ لیں بلکہ سیڑھیوں پہ سے جائیں. فیل کیا گیا یہ بات کہ انسان کو سب سے زیادہ آگ سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، خوف تو ہر ایک چیز کا ہوگا، لیکن جتنا ڈر آگ سے لگتا ہے اتنا کسی سے نہیں لگ سکتا. آپ سوچیں نا، ایک بندہ بیٹھا ہوا اور ایک دم اس کو آگ لگ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتق النار، صرف اتنے سے لفظ کو اپنے نوٹس میں اپنے ہاتھوں سے لکھیں اور غور کریں اس کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس دنیا کی آگ کو 69 ٹائم مور بڑھا دیا جائے اس کے ٹیمپریچر کو، تو پھر جہنم کی آگ بنتی ہے. میں نے عموماً اوونز کے اوپر ٹیمپریچر دیکھے ہیں، میں خاص طور پہ کریٹیکلی دیکھتی ہوں. موسٹلی جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے وہ شاید 300 تک ہوتا ہے، 240, 270, 230. اور اگر آپ فل ٹیمپریچر پہ ایک چکن کو رکھیں آدھے گھنٹے کے لیے اور بھول جائیں آدھا گھنٹہ اور، تو وہ بالکل جل کے راکھ ہو جاتی ہے. لیکن وہ جہنم جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جلائے، تو آپ سوچئے کہ اس کا حال کیا ہوگا. اس کا خلاصہ ایک روایت سے ملتا ہے کہ ایک موقع پہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پہ بہت ہی غم کے اثرات تھے، حالانکہ ہمیشہ ہنستے مسکراتے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل کیا ہوا، آج آپ کے چہرے پہ اتنی اداسی کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی کام پہ بھیجا تھا اور وہ کام کر کے آیا اور اس کا اثر مجھے دکھ رہا ہے. کہا کیا کیا تھا، ہمیں بھی بتائیے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی اور مجھے کہا کہ جاؤ جبرائیل جنت دیکھ کے آؤ. میں گیا اور میں نے جنت دیکھی، انتہائی حسین، ہر وہ چیز جس کو کسی کا نفس جو ہے وہ پسند کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا بڑی پیاری ہے. کہا کتنے لوگ اس میں آئیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ جس کو پتا چل گیا وہ ہر بندہ اس میں آ جائے گا، کوئی اس سے باہر نہیں رہے گا. کہا آپ ذرا اس کے راستے دیکھ کے آئیے. جب جنت کا راستہ دیکھا تو وہ بڑا مشکل تھا، مشکلات سے بھرا ہوا. اگلے رکوع میں ہم اس کی مزید ڈسکرپشن دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کہا اللہ تعالیٰ بڑا مشکل راستہ ہے. کہا اب کتنے آئیں گے؟ کہا اب تو لگتا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا، اتنا مشکل راستہ ہے. خواہشوں پہ پابندی کا راستہ ہے، نفس پہ بوجھ ڈالنے والا راستہ ہے، کئی گھنٹے بیٹھنے والا راستہ ہے. کہا آپ جائیے جہنم دیکھ کے آئیے. جب جبرائیل جہنم دیکھ کر آئے تو اس کے اندر جو تکلیف دہ مناظر دیکھے، انہوں نے جبرائیل کو اداس کر دیا. کہا اللہ تعالیٰ بڑی خراب جگہ ہے، ہر وہ عذاب جس کو ایک انسان سوچ سکے وہ اس کے اندر موجود ہے. دیکھیں یہ سانپ اور بچھو اور آگ تو ہم یہ کہتے ہیں نا جو دنیا میں دیکھے ہوئے ہیں، حالانکہ جہنم کے اندر جو کچھ ہے اس کا اس دنیا میں کوئی بھی تقابل نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں جنت کے لیے آتا ہے نا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کیا ہے. بالکل اسی طرح سے جہنم کے اندر کیا کچھ ہے اس کو بھی ہم نہیں جانتے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا آنے والا ہے. تو لہٰذا جہنم کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہم تو کھیل میں اڑا دیتے ہیں، نہیں سوکھے اس فائن، یہ ہے وہ ہے، حالانکہ جہنم اس سے بہت دید ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہنم کی آگ کو جلاؤ، وہ جلا کے آئے، 1000 سال تک آگ جلتی رہی. واپس آئے، کہا اللہ تعالیٰ آگ بہت جل گئی۔ کہا اس کی حالت کیا ہے؟ کہا کہ بالکل سرخ ہو چکی ہے، جیسے شولوں کی طرح آگ بھڑکتی ہے۔ کہا اس کو 1000 سال اور چلاؤ۔ پھر 1000 سال اور چلا کے آئے۔ کہا اللہ تعالیٰ اب بہت ہی گرم ہو گئی ہے۔ کہا اب کیسی ہے؟ کہا کہ اس میں دھواں بھر گیا، اسموکی، سفید ہو گئی ہے۔ کہا ابھی اور جلاؤ، ابھی اللہ کے غصے کی آگ نہیں ٹھنڈی ہوئی۔ جب لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں تو اللہ نے صبر بھی تو بہت کیا ہے، اور جلاؤ۔ پھر 1000 سال کے بعد فرشتے آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تو وہ اتنی گرم ہو گئی کہ جہنم کی دیواروں نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ چولہے پہ برتن رکھتے ہیں نا، تو اس برتن میں کچھ ڈال کے پکاتے ہیں تو وہ چیز پکتی ہے، اور اگر خالی برتن آگ میں رکھ دیں تو برتن جلتا ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جہنم روز اپنا کھانا مانگتی ہے کہ اللہ ڈال میرے اندر سرکشوں کو، تدو من ادبارا و تولا، وہ روز پکارتی ہے ہر اسے کو جو ادبارا، جس نے پشت پھیری، دوبر کہتے ہیں بیک کو، کہ جو کہتے ہوں ہو کیئرس اس فائن، و تولا، منہ پھیر کے چلا جاتا ہے تکبر کے مارے۔ یہ جہنم کہتی ہے آؤ میرے اندر، جلدی سے آؤ، پکارتی ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کو ڈال کے پوچھے گا، حلم تلاتی، سورہ قاف کی آیت ہے، کیا تو بھر گئی؟ حل امتلاتی، تو بھر گئی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ حل مم مزید، اللہ اور بھی ہیں تو شوق سے لا۔ اتنے لوگوں کو جہنم میں اللہ ڈالے گا، اس کے باوجود جہنم بھوکی ہوگی، کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پھر اس پہ اپنا پاؤں رکھے گا، پھر وہ کہے گی قطن قطن یا قطن قطن، اللہ بس 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 میں بھر گئی۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب میدان محشر میں جہنم لائی جائے گی، قرآن میں اس کی دلائل موجود ہے، وہ برزت الجحیم، برزا کا لفظ ہے زبردستی لانا، تو اس کو لگامیں ڈالی ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی جس کو فرشتوں نے پکڑا ہوگا، اور اس کی گردن ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح میدان محشر میں سے وہ سرکشوں اور اپنا فرمانوں کو چنیں گی جیسے مرغی دانا چنتی ہے، اور اگر اس کو لگاموں کے بغیر لے آیا جائے تو وہ نیک اور بد سب کو کھا جائے۔ یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ لوگوں نے تو جہنم کے ناموں پہ فلمیں بنا لی، انہوں نے ناول لکھ لیے، افسانے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتق النار، ڈر جاؤ اس آگ سے، التی وقودہ الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ سرکش لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اور اسی طرح اس سے مراد مشرک بھی ہیں، شرک کرنے والے۔ اور حجارہ سے مراد کون سے پتھر ہیں؟ اس میں روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر کی مورتیاں جن کے سامنے یہ سجدے کیا کرتے تھے، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، لکڑی کو آگ میں ڈال دیں یا پانی میں بھگو دیں، لکڑی تو بے جان چیز ہے، لیکن ایسا کیا جائے گا ان کے عبادت گزاروں کو شرمندہ کرنے کے لیے، کہ دیکھو ساری زندگی جن کے سامنے ہم ماتھے ٹیکتے رہے، آج وہ تو آگ میں پڑے ہوئے ہیں، یا آج خود کو آگ سے نہیں بجھا سکتے تو ہمیں کیسے بجائیں گے، یعنی وہ اسنام جن کی پوجا کی جاتی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں پتھر سے مراد گندھک کے پتھر ہیں۔ اب دیکھیے کہ انسانی جسم کے اندر کیا ہے، اگر آپ اس تھوڑی سی اس کمپوزیشن دیکھیں باڈی کی، تو گندھک ہے ہمارے جسم میں، سلفر ہے، کیلشیم، تو آپ کئی دفعہ کہتے ہیں بچے میں کیلشیم کی، کمی ہو گئی ہے، کہ جہنم کی آگ کیوں نہیں بجھے گی؟ کیونکہ اس کو مسلسل فیول مل رہا ہے، مسلسل، یہ ہماری ہڈیوں میں کاربن ہوتا ہے۔ آج بھی جو لوگ ہڈیوں کو جلاتے ہیں اور اس کے اندر سے کاربن نکالتے ہیں اور نہ جانے اس سے کیا ڈائمنڈز بناتے ہیں، تو یہ مسلسل جب انسان اس میں ڈلتے جائیں گے تو اس کو نہ ختم ہونے والی انرجی مل جائے گی۔ آج کسی تنور کے اندر آگ لکڑی جھونکتے جائیں تو وہ آگ نہیں بجھتی، اس طرح جہنم کی آگ نہیں بجھے گی۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ ان کے معبودوں کو ڈالا جائے گا، سورت انبیاء کی آیت 98 میں آتا ہے، انکم، تم، وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ دیکھیں یہاں ما تعبدون آیا ہے، بے جان، من جو ہوتے ہیں نا وہ جاندار بولتے ہیں، یعنی انسانوں کی پوجا، یعنی بے جان لکڑی کی اور پتھر کی مورتیاں، ان کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا اور وہ وہاں چلیں گے۔ ذرا سوچیے کیا کیفیت ہوگی، ساری زندگی جس بت کے سامنے بیٹھے رہے، اس کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھ کر انسانوں کی حسرت کیا ہوگی۔ وہ عدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے، آج بھی موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا میں جو سردی کا موسم آتا ہے تو یعنی ایک روایت، یہ میں سارے آپ کو اس لیے صرف شروع کے دینا ہے نا، تو میں آپ کو بوجھل تفسیر نہیں دینا چاہتی کہ حدیث یہ ہے فلاں راوی ہے، لیکن یہ ساری باتیں صحیح روایتوں کی انشاءاللہ جہاں جہاں آ کے آپ کا ذہن ذرا بڑا ہوتا جائے گا، پھر یہی روایتیں مناسب موقع پہ پورے ریفرنس اور حوالے کے ساتھ آپ کو دوں گی، لیکن ابھی صرف آپ ابھی ابتدائی دور میں سیکھنے کے، پھر آپ بوجھل ہونے لگتے ہیں، آپ کو وہ بات کو سن کے مزہ ہی نہیں لے پاتے، اس کی روح میں نہیں جاتے اور حوالوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن یہ سب کے ریفرنسز موجود ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جہنم جب اتنی گرم ہو گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے سانس لینے کی اجازت دے، کیونکہ جیسے گھٹن ہونے لگتی ہے نا، اسی کمرے میں آپ دیکھیں ہیٹ تیز ہو جائے تو گھٹن ہوگی نا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سانس لینے کی توفیق دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم باہر سانس کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب جہنم اندر سانس کھینچتی ہے، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، انہیل کرتے ہیں، پہلے ہم آکسیجن لیتے ہیں پھر کاربن چھوڑتے ہیں، اسی منظر کو ذرا سوچ لیں، ہے کیسے، کیا ہو رہا ہے، واللہ عالم، یہ غیب کے معاملے ہیں اور یومنون بالغیب کی بات ہے. لیکن روایت میں اسی طرح ملتا ہے کہ جب وہ سانس باہر کھینچتی ہے تو گرمی آتی ہے، اور جب اندر کھینچتی ہے تو سردی آتی ہے. اب کوئی کہ اچھا جی پھر دنیا میں کہیں گرمی ہوتی ہے کہیں گرمی ہوتی ہے، مت سوچیے، بس مان جائیے، اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، شک نہیں کرنا اور منو ان مان لینا. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جنت اور جہنم آج بھی موجود ہے، اور جہنم اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی تھی، اب جو لوگ خوشی سے جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جائیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ نے وہ آپ اور مسلمانوں کے لیے سائن نہیں کی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اب دیکھیں یہاں بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، عدت للکافرین، شکر ہم کافر نہیں ہیں. چلیے فرسٹ تھنگ مان لیتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، حالانکہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کیا کفر چھپا ہوا ہے، لیکن مان لیتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے یہ کافرین کون ہے، انسان نہیں ہے؟ کبھی ہمارے دل میں تڑپ آئی نان مسلمز کو دیکھ کر کہ اللہ یہ آگ میں جائیں گے؟ یہ پیارے چہرے، یہ گورے گورے رنگ، یہ اتنے بے داغ قسم کے جو چہرے، یہ آگ میں جلیں گے؟ کسی کو پرسنلائز کر کے آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن عمومی طور پہ یہ قانون ہے کہ جو کفر پہ مرے گا اس کا ٹھکانہ آگ ہے. ہم نے کیا کوششیں کی ان پیارے چہروں کو آگ سے بچانے کی، ہم تو اپنے آپ میں جیتے ہیں، ہمیں تو اور کسی چیز کی فرصت نہیں، اس لیے کہ ہم بہت قرآن پڑھتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. کوشش کیجئے، دعا کریں اس وقت، اپنے پاس ایک چھوٹا سا نوٹ لکھیں ان آیتوں کے نیچے کہ اللہ میری کوشش ہے کسی ایک کافر کو آگ سے بچا لے. اللہ کے نبی کی سنت ہے، آپ تو بسترے مرگ پہ بھی لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، اور ایک موقع پہ آپ کی کوشش سے ایک یہودی بچہ مسلمان ہو گیا، تو آپ خوشی سے وہاں سے نکلے اور آپ خوشی خوشی پکار رہے تھے کہ الحمدللہ الذی، تعریف اس ذات کی ہے جس نے اس بچے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا. آپ تو اپنے چچا کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں کہہ رہے تھے کہ چچا ایک بار کلمہ کہہ دو، میں اللہ سے آپ کے لیے سفارش کر لوں گا. ہمارے تو دل ایسے لگتے بے حص ہو گئے، ہم تو خوش ہیں اس پہ کہ جو کوئی کر رہا ہے کرتے جاؤ، ہمارے تعلقات نہ بگڑے، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے. پھر آگے فرمایا، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو، کیا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. کیا ہوگا، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب کبھی وہ پھلوں میں سے رزق دیے جائیں گے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہی تھے وہ، یہی تھی وہ جو ہم کو اس سے پہلے رزق دیا گیا. وہ اتو بھی متشابہا، اور وہ اس کے ساتھ ملتے جلتے دیے جائیں گے. ولہم فیہا ازواج مطہرۃن، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک آیت ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں، پوائنٹس میں نوٹ کیجئے تو آسانی ہوگی آپ کے لیے. پہلی بات ہے کہ بشر، لفظ بشر، خوشخبری دیجئے. کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ جن کو خوشخبری ملی، اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ کہ جنہوں نے خوشخبری دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اچھی بات کی خبر دینا یہ بھی مسنون عمل ہے. اللہ کے نبی صحابہ کرام کو بشارتیں دیا کرتے تھے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دی، اور لفظ بشارت اسی سے ہے، بشرا بھی اسی سے ہے، ایسی خبر جس کا اثر چہرے پہ دکھنے لگے. خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو. اگلی بات الذین آمنوا، ان کو جو ایمان لائے. یہ کون سا ایمان تھا؟ پیچھے سے جس کی تفصیلات گزر چکی، یومنون بالغیب سے لے کے آگے تک. ایمان تو ہو جاتا ہے دو منٹ میں لا الہ الا اللہ کے بعد، لیکن ایمان کا کمال کیا ہے؟ عمل الصالحات. جب تک کوئی ایمان لانے کے بعد عمل صالح نہیں کرتا تو اس کا ایمان ویلڈ نہیں ہوتا. اپنے لفظوں میں اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جب کبھی کوئی بندہ کسی جگہ جاب کے لیے سائن کرتا ہے نا، تو یہ ہے اس کا ایمان لانا. ایمان کے دفتر میں سگنیچر کرنے کا نام ہے کہ بندہ مسلمان ہو گیا، نامینیٹ ہو گیا، اللہ نے اس کو اسلام دے دیا. آج کے بعد اب اس کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا اچھے کام کرنے کے، لیکن اس کے بعد اگلے دن سے جاب کے وقت پہ آنا اور وہاں جو کام کرنے کو کہا جائے وہ کرنا، یہ ہے عمل الصالحات. اگر کوئی ایمان لا کے وہیں فل سٹاپ لگا دے تو وہ ایسا امپلائی ہے کہ جس نے کانٹریکٹ تک سائن کر لیا، ساری شرائط ماننے کی بات کر لی، لیکن اس کے بعد شو اپ نہیں ہوا. آج ایسے مسلمانوں کی کثرت ہے جو زبان سے مسلمان ہونے کو کافی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کی صداقت تمہارے عمل صالح سے ہوگی. عمل صالح کی دو شرائط ہوتی ہیں. پہلی شرط ہے اخلاص للہ، اللہ کے لیے ہو. ہر عمل جو بھی انسان نیکی سمجھ کے کرے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، کسی دوسرے کے لیے نہ ہو. اور دوسری کی شرط ہے اتباع رسول، سنت طریقے سے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمل صالح کی دو شرائط ہیں، جب تک یہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی کوئی عمل صالح نہیں ہوتا. اور اس پہ بہت تفصیل سے ہم بات کریں گے تقریبا رکوع 5 یا 6 میں کہ اصل میں عمل صالح میں کیا کام ہے، اور اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ابھی آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ پہلی بات ہے ریاکاری سے پاک ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز عمل صالح کب ہوگی؟ پہلی بات آپ نے صرف اللہ کے لیے پڑھا، ورنہ آپ کو پتا کہ نماز پڑھی تو ہے لیکن وہی نماز آپ کے لیے تباہی بن گئی. کیسے؟ ویل للمصلین، تباہی ہے نمازیوں کے لیے. یہ کیا بات ہے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کے لیے تباہی ہے. یہ کون سے نمازی ہیں جن کے لیے تباہی ہے؟ فرمایا ویل للمصلین. کون سے؟ پڑھیے، آپ کو یہ آیت آتی ہے، الذین جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، یعنی نماز عمل صالح کب بنے گی؟ پہلی بات صرف اللہ کے لیے پڑھیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ختم. اور دوسری چیز نماز عمل صالح کب ہے؟ سنت طریقے سے پڑھیں گے، سلو کما رائی تمونی اسلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. بس اسی کلیے کو ہر چیز پہ لگا لیں. ورنہ تو ہر بندے نے عمل صالح کی مختلف تفصیلات کی ہوئی ہیں. ہر بندہ کہتے جو عمل مجھے اچھا لگتا ہے نا وہ ٹھیک ہے، ایسے کر لو تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ فلاں بزرگ نے کہا یہ اس لیے عمل صالح، یہ فلاں کے مشاہدات کا نتیجہ تم بھی کر لو. اور اسی سے دین اتنا پھیل گیا کہ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ نان مسلمز کے بھی عمل صالح کو عمل صالح مانو، کیونکہ وہ بھی تو اچھا ہی کام ہے نا. تو ابھی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارے لیے دو کرائیٹیرین ہیں. آج کے بعد اپنے ہر عمل کو سوچئے. یہاں آتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، فوراً سوچیں کیا اللہ کے لیے آئی ہوں، کیا اللہ کا قرب پانا چاہتی ہوں، اللہ کی پیاری بندی بننا چاہتی ہوں. اچھا، اور دوسری بات کہ جو طریقہ تعلیم یا اختیار کیا جا رہا ہے کیا یہ سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں. بس کہیں بھی چلے جائیں انشاءاللہ نہیں بھٹکیں گے اگر ان دو چیزوں کو سامنے رکھیں گے. کیا ملے گا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تحتها، ان کے نیچے، ہا سے مراد جہاں جنات ہے، مؤنث ہے. اب نیچے کس کے؟ اس کی 3 مختلف ڈسکرپشن سمجھ آتی ہیں. پہلی بات، اوپر سے نیچے آنے والی نہریں ہیں، جیسے آبشار. نیاگرا فال دیکھی آپ میں سے کسی نے؟ اوپر سے گرتی ہے نا. جو چیز اوپر سے نیچے گرے مراد یہ ہے کہ اوپر سے نیچے گریں جیسے پہاڑوں میں سے آ رہی ہوں گی. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کہ محل جو ہوں گے نا ان کے پیلسز، کیسلز، ان کے نیچے ہوں گی. آگے آپ پڑھیں گے سورت نمل میں انشاءاللہ حضرت سلیمان کے ایک محل کا تذکرہ کہ اس کے نیچے پانی تھا, اور آج کل تو لوگوں نے دنیا میں پانی کے کناروں پہ بہت کچھ بنانے کی کوشش کی اور اس کی ڈاکیومینٹریز دکھا کے لوگوں کی رال ٹپکاتے ہیں کہ پانی کے اندر ہم نے گھر بنا لیے. ہاں تو یہ انسان کی عادت رہی ہے شروع سے کہ سمندر کے یا پانی کے کناروں پہ رہنا اس کو اچھا لگتا ہے. اور تیسری اس کی آتی ہے درختوں کے نیچے سے ہوں گی, لیکن یہاں انہار کی بات کر دی گئی نہر سے بڑھ کے. یہ کون سی نہریں ہیں؟ یہ چار قسم کی نہریں ہوں گی. سورت محمد میں ان کی تفصیل ملتی ہے, آیت نمبر 15 ہے. مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل ثمرات ومغفرۃ من ربہم. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا, اس میں نہریں ہیں پانی کی جس کا ذائقہ نہیں بدلا. سوچئے ذرا, میٹھا پانی, دنیا کی نہروں سے بھی پینے کو دل نہیں جاتا کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا, اوپر کائی جم جاتی ہے. جنت کی نہروں میں پانی ڈسٹلڈ ہوگا, جنت میں کسی فلٹریشن پلانٹ کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ ویسے فلٹرڈ ہوگا. پھر لبن دودھ, لم یتغیر طعمہ, جس کا ذائقہ نہیں بدلا. سوچیں ذرا, دودھ کی نہر ہے کیسی لگے. ہاں پھر تیسری ہوگی خمرن, شراب کی نہر, کون سی؟ جس کا ٹیسٹ دنیا کی شراب کی طرح گندا نہیں ہوگا اور جس کو پی کر سر نہیں دھنکے گا, بلکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا. اور شراب تو اس کو اس لیے کہا نا کہ جنہوں نے اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑی ان کو پی لیں وہ, لیکن پتہ نہیں وہ کیسا مشروب ہوگا. عربی میں ہر پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں. اور چوتھی نہر ہوگی شہد کی, اصل مصفی, کلین قسم کا ہنی ہوگا. اور آپ سوچئے کہ یہاں نہروں کی بات کیوں کر دی؟ آپ کے میرے لیے تو شاید یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو, ہمارے لیے تو دنیا میں اتنا پانی ہے کہ ٹیپ کھول کے بھول ہی جائیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے. لیکن سوچئے یہ آیتیں جب مکہ کے صحراؤں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے تھی. یہ اس لیے بات ہے, بار بار آپ قرآن پاک میں نہروں کا تذکرہ پڑھیں گے تو اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ کیوں ذکر کیا جا رہا تھا بار بار, کہ مکہ میں جو لوگ پانی کے ترسے ہوئے تھے ان کو پتا چلے اچھا نہریں ہوں گی تو کہیں گے او وی کینٹ امیجن. جیسے آج ہم میں سے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا نا کہ چاکلیٹ کی نہر ہوگی, کوک کی نہر ہوگی. ہاں تو اسی طرح وہاں لوگ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ پانی کی نہر ہوگی. جب مل جائے گا, کلما رزقو منہا من ثمرۃن, جب کبھی رزق دیے جائیں گے پھلوں میں سے رزق, کالو حاض اللہ رزقنا من قبل, کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہم کو دیا گیا تھا. روزے قوت دیے جائیں گے, ماضی کا سی یعنی کسی بھی چیز کی کنفرمیشن کے لیے ماضی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی شدت کے لیے ہے کہ دیا جائے گا. تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا, یہ کون سی نئی بات ہے. ہاں ہم نے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی, من قبل سے مراد یہ کہ دنیا میں, یا بعض کہتے کہ جنت میں ایک چیز بار بار دی جائے گی, ایک دفعہ دی ہوگی پھر اس کو دوبارہ دیا جائے گا, تو وہ کہیں گے یہ تو کیا ہے کہ یہ تو پہلے بھی مل گئی. وہ اتوب ہی متشابہ, یہ تو ملتی جلتی ہے. کس سے ملتی جلتی ہے؟ پہلی بات جنت کے پھل آپس میں ملتے جلتے ہوں گے, دوسری بات ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے, تیسری بات یہ کہ ان کے عملوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جیسا عمل ویسا پھل, دنیا میں بھی جو عمل کرتا ہے ویسے ہی پھل ملتا ہے نا. پھر اسی طرح ان کے رنگ ملتے ہوں گے, ان کے نام ملتے ہوں گے, لیکن ذائقہ فرق ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ جنتیں ہوں گی جہاں لوگ پھل کھائیں گے اور خوش ہوں گے, اور اس کے ساتھ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. دیکھیے ذرا, کوئی ایسی نعمت جس کو انسان کا نفس پسند کرے وہ سب کچھ جنت میں موجود ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے نہروں کی بات کر دی تو سراؤنڈنگ پتہ چل گئی, ماحول کیسا ہوگا وہاں کا. پھر اس کے بعد کھانے اور پینے کی بات ہے. جب انسان بڑی نعمتوں میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہو. اکیلا انسان خوش بھی نہیں رہ سکتا. آپ کسی بہت خوبصورت جگہ پہ تنہا جانا چاہتے ہیں؟ آپ جا کے بھی وہاں کہتے رہیں گے ہے فلانا یاد آ رہا ہے, فلاں یاد آ رہا ہے. اور خاص طور پہ گھر والے یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر, تو کہا کہ وہاں تنہائی نہیں ہوگی بلکہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ بیویاں ہوں گی. مطہرہ کا لفظ بہت ہی خوبصورت ہے. ایک لفظ ہوتا ہے طاہر یا طاہرہ, یہ نہیں کہا کہ ازواجن طاہرہ، وہ ایک عام بات ہے، طہر طاہر پاک صاف کلین، متحر کے اندر شدت ہے، کس چیز سے پاک ہوں گی؟ اس کے اندر آتا ہے کہ جنت کی عورت حیض اور نفاس سے پاک ہوگی. دنیا میں انسان کے ساتھ کچھ ایسی گندگیاں لگی ہوئی ہیں جس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انہی میں پیریڈز کی گندگی ہے، جنت کی عورت کو پیریڈز نہیں آئیں گے. اسی طرح دنیا میں بچے کے پیدا ہونے کی خوشی، لیکن اس کے بعد 40 دن کا کچھ ایسا پیریڈ جس کو نفاس کہا جاتا ہے، جنت میں یہ سب نہیں ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسانی تعلقات، شوہر اور بیوی کے تعلقات میں بعض دفعہ بگاڑ کی بہت بڑی وجہ وہ ایک دوسرے کی علائش بن سکتی ہے. بعض چیزیں انسان کو ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہیں، جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. حتیٰ کہ جنتی کھائیں گے اور ان کے جسم سے پیشاب اور پخانہ نہیں آئے گا، یعنی بولو براس نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ اللہ کے نبی، ہم کھائیں اور پیئیں گے پھر بھی وہاں گندگی نہیں ہوگی، تو ہمارا کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ تو کہا کہ جنتی کو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور اس کے ساتھ اس کا کھانا ہضم ہو جائے گا، اور جو پانی پیے گا تو جسم سے اسکن کے راستے سے خوشبو والا پسینہ آئے گا اور اس سے جسم کی گندگی ویپوریٹ ہو جائے گی. کوئی ٹوائلٹس نہیں ہوں گے، جتنا پیسہ لگانا ہے ٹوائلٹس پہ یہی لگا لیں، کیونکہ دنیا میں بھی میں دیکھا ہے لوگ سب سے زیادہ پیسے ٹوائلٹس پہ لگاتے ہیں، جنت میں ایسی کوئی گندگی نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ بیویاں اخلاقی طور پہ پاکیزہ ہوں گی، تانے نہیں دیں گی کہ تمہارے گھر آ کے تو خوشی نہیں پائی، ہیں زبان کی پاک ہوں گی، اخلاق اچھے ہوں گے، پھر کردار کی پاکیزہ ہوں گی، کسی اور مرد کو اپنے خیالوں میں نہیں آنے دیں گی، نہ شادی سے پہلے نہ شادی کے بعد، کیونکہ شادی کے بعد تو چلے سمجھ ہی آتی ہے، پہلے آنے سے کیا، کیونکہ کوئی اور لڑکی اگر اپنے دل میں کسی کا تصور شادی سے پہلے لے آتی ہے تو وہ اپنے آنے والے شوہر کے لیے خیانت کرتی ہے، اس لیے کہ ایسے جذبات دینے تھے جو کسی اور کے لیے نہیں تھے، جب کسی اور کے لیے بھی ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز سمجھیں کہ وہ اس آنے والے شوہر کا حق ادا نہیں ہوتا، تو پاکیزہ ہوں گی. وہم فیھا خالدون، سب سے بڑی نعمت ہمیشگی. دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں تو آپ فوراً پوچھتے ہیں کتنے دن کا پلان ہے، کتنے دن کا پیکج لیا ہے، ریٹرن ٹکٹ کب کی ہے، ہوٹل بڑا اچھا ہے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، بس ایک دن کا ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ غم نہ کرو، جنت میں ہمیشہ رہو گے. آپ دیکھیں یہ 5 آیتیں ہم نے ابھی تک اس رکوع کی ہیں، ان 5 آیتوں یعنی آیت نمبر 21 سے 25 تک ایمان کی 3 بنیادی چیزیں آ گئیں. ایمان باللہ پہلی آیتوں میں گزرا، ایمان بالرسول مما نزلنا علی عبدینا سے، اور ایمان بالآخرہ. یہ جنت اور جہنم کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ ایمان بالآخرہ ہے. قرآن پاک کی یہی خوبی ہے کہ مختصر سے لفظوں میں وہ انسان کو دین کا ایک خوبصورت نقشہ دیتا ہے. اب بتائیے کہ آپ نے ان آیتوں سے کیا سیکھا، کوئی سوال یا کوئی بات ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں یا شامل ہونا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر، میں نے شاید اس پہ توجہ نہیں دی، اور کیونکہ یہ بات آگے بہت دفعہ آئے گی، لیکن آپ یقیناً یہی سننے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی تو پھر آپ کو بتانا چاہیے اور آپ کی وجہ سے سب کو بتانا چاہیے. دیکھیے کہ ازواج کا لفظ عربی میں ایسے ہی ہے جیسے سپاؤس، زوج جوڑے کے معنوں میں ہوتا ہے کپل. سپاؤس کیا ہوتا ہے؟ میل کے لیے فیمیل اور فیمیل کے لیے میل، ٹھیک ہے. جہاں بھی لفظ زوج آئے گا نا تو اس سے مراد شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ہوگا، ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ، اب آپ دیکھیے کہ ہم نے یہاں بیویاں کیوں کہا، اس کی وجہ جو ہے وہ لہم، ہم جو ہوتی ہے نا لا واسطے ہم ان کے، ہم جو نا یہ مذکر کی ضمیر ہے عربی میں، بس ایک چھوٹی سی چیز یاد رکھ لیں، یعنی یہ میل کا صیغہ ہے. تو لہم کی وجہ سے ہم نے ازواج کو بیویاں کہا ہے. اگر آپ اس آیت کو یوں پڑھ دینا وَلَهُنَّ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرٌ، تو پھر مطلب کیا ہونا تھا، ان عورتوں کے لیے وہاں شوہر ہوں گے پاکیزہ. تو یہاں دونوں کو ملیں گے، جو خوبیاں عورتوں کی ہیں وہی مردوں کی ہے. میں نے جتنی باتیں کلینلینس کی پاکی کی بات کی وہ سب مردوں کے ناطے سے بھی ہوں گی. مرد بھی گالیاں نہیں دیں گے، مرد بھی تانے نہیں دیں گے، وہ بھی الزام نہیں لگائیں گے، وہ بھی بے جا شک نہیں کریں گے. اس طرح مردوں کے جسموں کے ساتھ اگر کوئی گندگی یا رتوبت ہے تو وہ بھی اس میں نہیں ہوگی، اور اسی طرح سے پھر مردوں کے کردار بھی پاک ہوں گے. آپ سوچیے ایک عورت کے لیے خاص طور پہ آج کے فتنوں کے دور میں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کا مرد اس کے علاوہ کہیں اور نظریں نہیں رکھتا، کتنی تسلی کی بات ہے. عورتوں کو بالکل اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ مرد تو میرا ہے لیکن اس کی نگاہیں کہیں اور ملی ہیں، اور حقیقت ہے کہ دنیا میں جب یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو دنیا بھی جنت بننے لگتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ نہیں شرماتا کس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال چاہے کسی مچھر کی ہو یا اس چیز کی جو اس سے بھی بڑھ کر ہو. پھر کیا ہوتا, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, پس وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے. یعنی ایمان والے ان مثالوں کو حق کہتے ہیں. اس کے برعکس, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو کافر ہوئے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, تو وہ کہتے ہیں کیا ہے ارادہ اللہ کا اس مثال کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, يُدِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, نہیں وہ گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو. کون ہوتے ہیں فاسق؟ ان کی تفصیل اگلی آیت میں ہے. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ, یہ پہلی علامت ہے فاسقوں کی, جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اور دوسری خصوصیت, وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ملانے کو. اور تیسری بات, وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور فساد کرتے ہیں زمین میں. انجام کیا ہے ان کا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہ نقصان پانے والے لوگ ہیں. یہ پوری آیات ایک ہی ٹاپک کو آگے بڑھاتی ہیں. پیچھے ہم نے قرآن پاک کا ایک دعویٰ دیکھا تھا کہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو پھر ایک سورت ایسی لے آؤ. اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کے جواب میں جب لوگ ایسا کلام نہ بنا سکے, حالانکہ لوگوں نے کوششیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ کے بعد بھی, کہ کچھ لوگوں نے اس کلام کی مثل صورت یا آیتیں بنانے کی کوشش کی, اس میں مسلمہ کذاب کا نام آتا ہے, اسی طرح اسود انسی ایک شخص ہے اس کا نام آتا ہے, سجا نام کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, ابن مقفو نے کوشش کی لیکن وہ نہ کر سکے. اب ہوتا کیا کہ جب انسان کو کسی کام کے کرنے کی دعوت دی جائے اور وہ نہ کر سکے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس کام میں نقص نکالنے لگتا ہے. ہے یہ انسانی عادت. کوئی مصور کوئی سینری پینٹ کرتا ہے, کوئی آئے گا کہے گا یہ کونا ادھر سے نکلا ہوا ہے, کوئی کہے گا یہاں یہ رنگ نہیں, کوئی کچھ, تو جب آپ ان سب کے جواب میں کہیں گے یہ لیجئے برش ذرا آپ ٹھیک کر دیں تو سب چلے جائیں گے. انسانوں کی فطرت ہوتی ہے. ہی اس دور میں ہوا کہ کفار نے قرآن پاک کے جواب میں کوئی قرآن تو کیا ایک آیت بھی نہ بنا سکے,
تو انہوں نے اعتراض برائے اعتراض کرنا شروع کر دیا. اسی دوران ہوا کیا کہ سورت حج میں ایک آیت نازل ہو چکی تھی. ذہن میں رکھیے گا کہ سورت بقرہ مدنی سورت ہے. ہم بہت ساری جو آیتیں پڑھ رہے ہیں نا اس میں, ان سے پہلے قرآن پاک میں مکی صورتیں گزر چکی تھی. تو مکی صورتوں میں ایک سورت حج ہے, اس کی آیت نمبر 73 میں ایک مثال گزری. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, اے لوگوں بیان کی گئی تمہارے لیے ایک مثال, پس غور سے سنو اس کو. اور وہ مثال کیا تھی کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا, اور اگر سے سارے جمع ہو جائیں. اس آیت میں مکھی کی بات گزر چکی تھی, مکھی آیت تھی, یہ آیت لوگوں کو معلوم تھی. اسی طرح قرآن پاک میں ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پہ, یہاں تو مچھر کی بات آئی ہے نا, مکھی کی بات گزری, اسی طرح سورت نمل کے اندر چیونٹی کی بات گزر چکی تھی. آپ لوگ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ادھر جا کے اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. اب ہوا کیا کہ جب باقی باتوں پہ تو کوئی اعتراض نہ کر سکے تو یہ اعتراض کر دیا کہ یہ کیسا کلام ہے. کہتے تو ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے, نبی کا نہیں, آسمانوں سے آیا ہے, اور باتیں اس میں مکھی اور چیونٹی کی ہوتی ہیں. اب غور سے سوچیے گا, مکھی پھر چیونٹی, اب یہ دو چیزیں ہیں, اور اسی طرح کی کچھ اور چیزیں, تو یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں لگتا. کیونکہ لوگ پتہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز ہوگی. دنیا میں بھی کسی اسکالر کو پرکھنے کا یہی معیار ہوتا ہے کہ بڑی مشکل لفظ بول دیتے ہیں, بہت عربی بولتے ہیں, لوگ تو ڈل جاتا ہے آپ کا. آپ کہتے ہیں وہ چیز سیکھ رہے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی, اور جب اسی چیز کو ڈائلیوٹ کر کے آپ کی زبان کے اندر اتنا اس کو پتلا کر کے پیش کر دیا جائے کہ لگے ہی نہ کہ یہ کوئی بات مشکل تھی, تو لوگ کہتے ہیں یہ تو سب پتا ہی تھا, یہ تو کوئی مشکل چیز ہی نہیں, ہم تو سوچ رہے تھے کوئی بڑی مشکل چیزیں پڑھیں گے, بڑی ٹرمنالوجیز ہوں گی, بڑی بڑی اصطلاحات ہوں گی. تو اصل بات یہ ہے, ایک بات بڑی توجہ سے بھی سمجھنے کی ہے تاکہ کہیں شیطان آپ کو بھی یہ دھوکہ نہ دے دے, اور وہ کیا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ہدایت پائیں, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں. ہم سب جو قرآن پاک کا یہ سفر شروع کر رہے ہیں آج کل, اس میں بھی ہمیشہ ذہن میں یہی چیز رکھیے گا اس پورے کورس کے دوران, آج سے لے کے آخری دن تک, کہ کیا مجھے اس کورس کو کرنے کے بعد ہدایت مل رہی ہے کہ نہیں. اگر آپ کی دن بدن ہدایت بڑھتی جا رہی ہے, ہدایت مختلف طرح سے ہوگی نا, عقیدے کی ہدایت, اللہ کی معرفت, اس کی صفات, اس کی کیا باتیں, شرک کی قسمیں, وہ پھر نماز کی ہدایت ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ, اس کے اندر غلطیاں, مسٹیکس, انخلاط, پھر زکوٰۃ, روزہ, معاملات, حقوق. اگر دن بدن آپ کا شرف صدر ہو رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو زندگی گزارنے میں کامیاب انسان سمجھتے جا رہے ہیں, تو الحمدللہ آپ نے کورس کا مقصد پا لیا. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ یہاں کو بڑی مشکل باتیں سکھائی جائیں گی, بڑے بڑے کوٹیشنز رٹوائی جائیں گی اور کٹھی اصطلاحات ہوں گی, تو پھر اس کے لیے اس کے بعد والا کورس آپ کو کرنا چاہیے. یہ تو لیول ہوتا ہے نا, یہ بالکل اس لیول کا کہ پہلے یہ کتاب آپ کو اپنی تو لگنے لگے. ٹھیک ہے, اب ہوا کیا کہ قرآن پاک بالکل اسی ٹون میں بات کرتا تھا جس ٹون میں لوگوں کو بات سمجھ آتی تھی. کم پڑھے لکھے لوگ تھے, مکہ میں تو چند گنتی کے لوگ پڑھے لکھے تھے, مدینہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے. اسی لیے اب مکی اور مدنی صورتوں کا انشاءاللہ بڑا واضح فرق دکھے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو دلیل بنا کر کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں مکھی کی بات کیوں کی ہے, یہ اعتراض کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا, تم مکھی کی بات کرتے ہو, وہ تو پھر بھی بڑی ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ, اللہ تو کسی مچھر کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتا, کیونکہ مچھر مکھی سے چھوٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بعوضا کا لفظ جہاں آیا, باز سم آف کے معنوں میں جیسے ہوتا ہے, تو بعوضا مینیچر کہتے ہیں اس کو انگلش میں, کسی بڑی چیز کو مختصر کر کے بنانا, یہ ہوتا ہے بعوضا. بڑی سی چیز تھی, جیسے کوئی بلڈر ہے, بڑی بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا نقشہ
اور ایک ماڈل بنا کے رکھ دیتے ہیں شو روم میں. تو وہ جو چھوٹا سا ماڈل ہوتا ہے نا, وہ منیچر ہوتا ہے اس بڑی بلڈنگ کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس مچھر کو معمولی کہتے ہو, حالانکہ یہ مچھر چھوٹا نہیں ہے, یہ منیچر ہے, یہ بہت بڑی چیزوں کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے. اس لفظ پہ بھی اگر غور کریں تو واقعی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے لفظ کا استعمال کیا. انگلش میں اس کو آپ ماسکیٹو بھی کہتے ہیں نا, لیکن بہوزا کا لفظ منیچر ہے, بڑا چھوٹا بنانا. اب آپ دیکھیں ایک بڑی چیز کو جب چھوٹا بنائیں گے تو بہت کمپلیکس ہوگی نا. یعنی یہی بلڈنگ جب اس کو ایک چھوٹی سی ایک دو فٹ جگہ کے اندر ماڈل میں بنائیں, جہاں آپ نے اس کے الیکٹرک وائرس بھی دکھانی ہے, پانی کے پائپس بھی دکھانے ہیں, آپ نے اس کی دیواریں دکھانی ہے, تو بہت کمپلیکس ہوگا نا. تو مچھر کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ قدرت کے ایک بہت بڑے شاہکار کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے. اور اللہ کو تو اس سے بالکل شرم نہیں آتی کہ وہ مکھی تو کیا, وہ تو مچھر ماں پہلے لگ گیا, یعنی مچھر سے بھی کچھ چھوٹی چیز, بلکہ فما فوقہا, اس سے بھی اوپر. فوق کہتے ہیں بڑی ہوئی چیز, بڑے ہوئے سے مراد جہاں کیا ہے کہ مچھر سے بھی چھوٹی چیز, معمولی چیز, اس کی بھی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. تو یہاں فما فوقہا میں پھر شنڈی آ جائے گی, یعنی مچھر سے بھی چھوٹی چیز. بات نے کہا فما فوقہا سے مراد مچھر کے پر پہ بیٹھی ہوئی جوں ہے. اب ہم نے تو مچھر بھی کبھی کھلی آنکھ سے صحیح نہیں دیکھا, اور آپ جب اس کو مائکروسکوپ میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مچھر کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے, اس کو مچھر کی جوں کہتے ہیں, اس کی لیس ہوتی ہے, پیراسائٹ ہے, کیڑا ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو مچھر کے اوپر بیٹھے ہوئے کیڑے کی بھی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا, کیونکہ مچھر اللہ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے. ہم نے بھی مچھر پہ بات سنی, اور شاید کہیں دل میں آتا ہوگا کہ بھئی مچھر ایسی چیز ہے, واقعی صحیح بات ہے, پاک میں ایسی باتیں تو نہیں ہونی چاہیے تھیں, کوئی بڑی بات ہوتی. تو آپ دیکھیے کہ چھوٹی بات سمجھانے کے لیے بڑی چیز کی مثال تو نہیں دی جا سکتی نا. انسانوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جن چیزوں سے تعلق ہونا تھا, انہی کی مثالیں قرآن نے دینی تھی نا. اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسی باتیں کر دیتا جو جنوں کی استعمال کی ہیں یا فرشتوں کے متعلق چیزیں, تو ہمیں اس سے کیا مل جاتا؟ ہمارا واسطہ مچھر سے پڑتا ہے, پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ہمارا واسطہ مکھیوں سے پڑتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ ساری باتیں پیش کی. اور یہاں غور کیجئے, لفظ یستحیی ہی آیا ہے, اللہ نہیں شرماتا. حیا کہتے کس کو ہے؟ کسی کام سے رک جانا. یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں سے ڈر کر قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ روکے گا نہیں, یہ مراد ہے یہاں نہ شرمانے سے. حیا بھی ہمیں بہت سارے کاموں سے روک لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فتنہ پیدا کرنے والوں اور لوگوں کو اصل چیز سے دور کر کے ان ریلیونٹ قسم کی چیزوں کی طرف مائل کرنے والوں کو یہاں بے بس کر دیتے ہیں کہ ہاں تم چونکہ قرآن جیسی کتاب لانے سے قاصر رہے, تب اس کتاب میں شوشے چھوڑتے ہو, تو جو چھوڑ دو, اللہ تمہاری ان باتوں سے ڈر کر کام کرنا نہیں چھوڑے گا. عموماً ایسا ہوتا ہے, دنیا میں آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور جو ہی لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا, آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. اب بڑے اتفاق سے کہتے ہیں کہ بس آج کے بعد میں نے نماز وقت ہی پڑھ گئی ہے, جہاں بھی ہوں گی شروع کر دوں گی. اب ایک دن آپ پڑھ رہے تھے, کسی نے آپ کا مذاق اڑایا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ ایکسرسائز ہے یا کیا ہے؟ بس آپ نے کہا آج کے بعد میں نہیں یہاں نماز پڑھوں گی. تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کوئی معاملہ نہیں, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر دی. اور آپ کو پتا ہے کہ مثال سے بات بیان کرنا بات کو بہت واضح کرتا ہے. اب اگر تھوڑی سی بات ہم کر لیں مچھر پہ, تاکہ کہیں ہمارے بھی ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ مچھر بہت چھوٹی چیز ہے, تو مچھر اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. آپ ایک چھوٹے سے مچھر کو اگر غور سے دیکھیں تو مچھر میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں, مثلا اس کی 100 آنکھیں ہوتی ہیں. آپ کی کتنی ہیں؟ 2 آنکھیں. آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں نا, مچھر پیچھے بھی دیکھ سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے امیجز بنتے ہیں اس کی آنکھ میں جو مل کے بڑا ایک عکس بناتے ہیں, اور اس سے یہ دیکھتا ہے. پھر مچھر جو ہے نا, رات کے اندھیرے میں اپنے مقرر ہدف تک پہنچنے کے لیے کیسے جاتا ہے؟ یعنی جب یہ نکلتا ہے تو اس کے منہ سے ایک آواز نکلتی ہے, اور وہ آواز جو ہے نا سامنے کوئی چیز ہوتی ہے تو اس سے ٹکراتی ہیں لہریں تو واپس پلٹتی ہیں، تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے، اور یہ پھر اس وقت وہاں سے ڈنک مارتا ہے. اس کا ڈنک جو ہوتا ہے نا جس کے ذریعے سے یہ انسان کے جسم سے خون چوستا ہے وہ اسٹرلائز ہوتا ہے. یعنی جیسے ڈاکٹرز کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس طرح اس کو کسی ایسے سولوشن میں اسٹرلائز کر دیتے ہیں جیسے کہ وہ اس میں جرمز نہ آئے، اس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ جسم کے اندر ڈالتا ہے تو اس کی اور اس کی جو مادہ ہے نا وہ خون چوستی ہے اصل میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جسم میں انڈے بنانے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے. میل مچھر نہیں کرتا بلکہ مادہ جو ہوتی ہے وہ خون چوستی ہے. اس کے منہ پر 2000 قسم کے پلس آلے لگے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کی کیمیائی اجزاء کو محسوس کر لیتے ہیں، اور سانس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو بھی یہ محسوس کرتے ہیں. رات کے اندھیرے میں جب مچھر کو اپنے کسی شکار پر پہنچنا ہوتا ہے تو انہی آلات کی مدد سے ہماری جلد میں پھیلی ہوئی خون کی نالیوں میں سے ایک نالی منتخب کر لیتا ہے. خون صرف مچھر کی مادہ پیتی ہے اور پروٹین کو جذب کر لیتی ہے، اور پیٹ میں موجود انڈے اسی سے نشو نما پاتے ہیں. مچھر کی آنکھ میں 6 کونوں والے ہزاروں لینزز ہوتے ہیں، اسی لیے ہر طرف دیکھ سکتا ہے. خون کیسے چوستا ہے یہ بھی ایک دلچسپ عمل ہے. مچھر کا اوپر کا جبڑا چھری کی طرح تیز ہوتا ہے، اور اس جبڑے پر مڑے ہوئے دانت ہوتے ہیں جس کو آرے کی طرح حرکت دیتا ہے. یعنی آپ اس طرح سے فیل کر سکتے ہیں کہ مڑی بھی چیز ہے. پہلے وہ جو نوک ہے نا وہ ہماری اسکن کے اندر ڈالتی ہے، اس سے کھال کو کاٹ لیتی ہے. انسانی جلد میں سوراخ ہوتے ہی دماغ سے مواصلاتی نظام کے ذریعے ایسا مادہ خارج ہوتا ہے جو خون کو جمع دیتا ہے. 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خون جم جاتا ہے اور متاثرہ زخم ہیل اپ ہو جاتا ہے، لیکن مادہ مچھر اس کا مقابلہ اپنے کیمیائی اجزاء سے کرتی ہے اور براہ راست خون چوسنے لگتی ہے. ہمارے دفاعی نظام کو وقتی طور پر معطل کر دیتی ہے، یعنی جسم سے جو اس کے خلاف حرکت ہونی تھی وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ خون پی نہ لے. جب وہ خون پی چکی ہوتی ہے جو ہی اڑتی ہے تو وہ جو اس نے اسٹرلائز کرنے کے لیے سٹریشن ڈالا ہوتا ہے نا اس کا اثر پھر ختم ہوتا ہے اور درد کا احساس ہوتا ہے. یعنی جتنی دیر مچھر آپ کو چوستا ہے نا خون اس وقت درد نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے آپ کو تھوڑا سا ایک سولوشن لگا دیا کہ جس سے آپ کو درد نہ ہو. ابھی آپ نے دانت نکلوایا اس سے پہلے ایک انجیکشن لگواتے ہیں کہ جس سے درد نہ ہو. وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو شروع سے درد ہوا تو آپ نے تو فوراً اس کو مسل دینا ہے. وہ خوب اپنا کام کرتی ہے. جب وہ خون پی چکی ہوتی ہے نا اس کے بعد وہ اثر ختم ہوتا ہے، اس وقت درد کا احساس ہوتا ہے. یہ سب کس نے بنایا، کیسے بنا، سوچیے ذرا. اتنی چھوٹی سی چیز جو بعض دفعہ انسانوں کو بے بس کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے انڈے سے لاروا بننے تک کے بھی مختلف مرحلے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بھی پریزنٹیشن دکھائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے. پانی کے اندر مچھر رہتا ہے، لیکن اس کے پانی کے ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اس کے خول کے اندر ایک قطرہ بھی پانی چلا جائے تو اس کی جو ہے جان جا سکتی ہے. پھر اسی طرح ٹیمپریچر کو فیل کرنے کی اس میں بے حد صلاحیت ہوتی ہے. مچھر بظاہر ایک حقیر مخلوق ہے. مادہ مچھر کسی تالاب وغیرہ میں مناسب جگہ پر انڈے دیتی ہے. یہ انڈے جو سائز میں 1 میٹر سے بھی کم ہوتے ہیں اور ایک رکھ یعنی ایک کشتی کی شکل میں آتے ہوتے ہیں، جن میں بعض اوقات 300 تک انڈے ہوتے ہیں. انڈوں کے رنگ میں تبدیلی، ان انڈوں کا رنگ کچھ گھنٹوں میں کالا ہو جاتا ہے تاکہ کسی دشمن مثلاً چڑیا یا کیڑوں کی نظر نہ پڑے. اس طرح کچھ لارووں کا رنگ بھی ان کے ارد گرد کے ماحول کی مناسبت سے بدل جاتا ہے. سوچیے کہ مچھر کی نشو نما کے مختلف مراحل میں یا رنگوں کی تبدیلی سے کیا انڈے یا لاروا یا مادہ مچھر واقف ہو سکتی ہے. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے. انڈے سے باہر کیسے آتا ہے؟ جب انڈے سینے کا سمانا مکمل ہو جاتا ہے، انکیوبیشن جس کو بولتے ہیں، تو ساتھ ساتھ لاروے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی کھال تنگ ہو جاتی ہے اور یوں سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے. اس مرحلے میں خول کافی تنگ ہو جاتا ہے. لاروے پوری طرح مکمل ہونے سے قبل 3 دفعہ اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں. مچھر کو اس قسم کی تبدیلی سے گزرنے کی اہلیت اور قابلیت کس نے بخشی؟ یہ تدبر کرنے کی باتیں ہیں. لاروے کی خوراک کا انتظام، لاروا پانی کے نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ساتھ جو پروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں پانی میں گرداب، یعنی ایسے جو کرسٹلز ہوتے ہیں نا، گرداب پیدا کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بھمر سے ان کے اوپر بن جاتے ہیں، جن کے ذریعے اور چھوٹے کیڑے ان کے منہ کی طرف بہہ کر آ جاتے ہیں۔ لاروے کے سانس لینے کا طریقہ، یہ لاروے ایسے جیسے ہم انسانوں میں ماں کے پیٹ میں بچے کی جو کیفیات ہوتی ہیں فیٹس، ایک ہوائی نلکی یا ٹیوب یا سنورکل پانی کے اوپر نکلی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ سانس لیتے ہیں، پانی کے اندر نہیں لے سکتے نا۔ اس نالی کے پاس لاروے کے جسم سے ایک وسکس سیکریشن، یعنی ایک سیکریشن کوئی ایک ایسا چیز موجود ہوتی ہے جو پانی کو ان خالی جگہوں میں جانے سے روکتی ہے، جن کے ذریعے لاروے سانس لیتے ہیں اور ان کی زندگی کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لاروے سے پیوپا اور پھر بھرپور مچھر بننے کا آخری لیکن انتہائی خطرناک مرحلہ، اس مرحلے میں سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہ بند کر دی جاتی ہیں جو ایک ہوائی نلکی کے ذریعے سے پانی اور اسے باہر اوپر باہر نکلی ہوتی ہے، اور سانس لینے کا انتظام دو اور نلکیوں سے لیا جاتا ہے جس کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہوتی ہے۔ اب پیوپا جو ریشمی نسیج یعنی کوکون میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کو اوپر سے پھاڑتا ہے، اب اس نسیج سے پانی بھرنے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے خاص لیستر مادے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ پانی میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے، لیکن مچھر اس مرحلے سے بھی کامیاب باہر نکل آتا ہے۔ اب وہ وقت ہوتا ہے جب اس مچھر کو باہر آنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تبدیلی کا عمل بہت پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے جسے نہ تو یہ لاروا اور نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مچھر کو حقیر سمجھتے ہو، حالانکہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں 20 لاکھ موتیں ہر سال ہوتی ہیں، اور یہ فگر جنگوں میں مرنے والے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ مچھر جب کاٹنے پہ آ جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اب تو آپ کو کاٹتا ہی نہیں ہوگا، یا تو مچھر ہوں گے بھی نہیں شاید، لیکن آج بھی ہماری جیسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یعنی اتنا انف انتظام ہی نہیں ہوتا، اور آپ جب رات کو سوتے ہیں تو اچھے بھلے سوتے ہیں، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ کے منہ پہ کتنے نشان بنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے ساتھ، تو آپ ذرا دیکھیں کہ مچھر کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں۔ مچھر کی آنکھ، مچھر کی 100 مرکب آنکھیں یعنی کمپاؤنڈ آئیز اس کے سر پر ہوتی ہے، یہ آنکھیں اسے آسانی سے چاروں طرف دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ مچھر باہر کی دنیا کے ادراک کیسے کرتے ہیں؟ اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت یعنی ٹیمپریچر پر ہوتا ہے۔ مچھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے درجہ حرارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، اس لیے انہیں روشنی کی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ حرارت کے بہت کم فرق مثلاً 1/1000 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی محسوس کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ہیٹ سینسٹیو ہوتا ہے، ذرا سی بھی گرمی میں فرق آتا ہے تو اس کو اسی سے پتہ چل جاتا ہے۔ مچھر خون کیوں پیتا ہے؟ مادہ مچھر خون چوستی ہے، اس کو اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے پروٹین یعنی لخنیات کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ خون سے حاصل کرتی ہے۔ مچھر خوراک کے لیے پھولوں کا رس استعمال کرتا ہے۔ مچھر کے خون پینے کا حیران کن نظام، جب یہ جسم کے کسی حصے پر بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہونٹوں سے جگہ کا انتخاب کرتا ہے، پھر اپنے اوپر والے جبڑے سے جو کہ ایک آری کی مانند ہوتا ہے جسم میں سوراخ کرتا ہے، اس سوراخ میں یہ اپنا ڈنک داخل کرتا ہے۔ مچھر کا سرنج کی شکل کا ڈنک، جس کی حفاظت کے لیے قدرت نے ایک خاص غلاف رکھا ہوا ہے، یہ ڈنک ایک سرنج کی طرح کا ہوتا ہے، اس پر ایک خول ہوتا ہے جو یہ استعمال سے پہلے ہٹا لیتا ہے، جیسا کہ انسانی جسم خون جمانے یعنی کلاٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کے توڑ کے لیے مچھر ایک مایا یعنی لیکوڈ اس سوراخ میں داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے خون نہیں جمتا اور مچھر مزے سے خون پی جاتا ہے۔ اس سیال مادے کی وجہ سے ہمیں کھجلی یعنی اچنگ ہوتی ہے اور سوجن یعنی سویلنگ ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف حسن اتفاق کا نتیجہ ہے؟ فما فوق کا کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے آیت میں دیکھا، مچھر جتنا حقیر ہے اس سے بھی ایک چھوٹی مخلوق اس کے اوپر رہتی ہے جس کو مچھر کی جوں یا کیڑا کہہ سکتے ہیں، اس جوں کے بھی بہت پیچیدہ اندرونی نظام ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ مچھر جیسے حقیر کیڑے سے ملیریا جیسا خطرناک مرض پھیلتا ہے جس سے موت بھی واقع ہوتی ہے۔ اب سیکھا کیا؟ پہلی بات کہ اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز حقیر نہیں، انسان کی عقل اور سمجھ اللہ کے آگے بے بس ہے، دین کی بات بتانے میں مکمل اعتماد ہونا چاہیے اور بتانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے. قرآن میں حجت اور بحث سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گمراہ اور فاسق لوگوں کا شیوا ہے, اور قرآن پاک کی مثالوں پر غور و فکر سے سوچ کے کئی زاویے کھلتے ہیں. آپ دیکھیے کیا واقعی کہ اللہ کو شرمانا چاہیے, ایک مچھر کے اندر اتنا کچھ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہری چیزوں پہ اتنا کچھ غور کرنے لگتے ہیں کہ ان کے اندر کی حکمت کو سمجھتے نہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں, تاکہ ہم غور سے سنیں اور ہمیں پورا یقین ہو جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. کوئی انسان تو مچھر کے بارے میں اتنا نہیں جانتے تھے نا جب قرآن نازل ہو رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ہمیں اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس کتاب کے سیکھنے میں اور زیادہ جما لو, کیونکہ اللہ کا یہ کلام تمہیں دنیا کی بھی چیزیں دے گا اور آخرت کی بھی چیزیں دے گا. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, وہ لوگ تو ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. اب چونکہ مچھر کی باتیں ہم نے پڑھی, قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد دو قسم کے رویے سامنے آتے ہیں, انسانوں کے دو گروہ بن جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سن کے کیا کہتے ہیں, سبحان اللہ, واقعی اللہ کی طرف سے یہ حق ہے, دیکھو اللہ نے اتنا کچھ پیدا کیا, یہ بالکل اسی کی بات ہے, کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا. یہ لوگ ہدایت پا جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت بحثوں میں نہیں پڑتے. لیکن ایک دوسری قسم کے لوگ ہیں, وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, منکر, انکاری, ڈس بلیورز, کیا کہتے ہیں, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کیا ہے اس مثال سے. نعوذ باللہ, جیسے ہمارے ہاں کہنا کہ جی اللہ کا ارادہ کیا ہے, کیا ہمیں مکھیوں اور مچھروں کی باتیں پڑھانے کے لیے بلایا تھا, یہ کیا قرآن ہے کہ اس میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. وہ حجتیں کرتے ہیں, شوشے نکالتے ہیں, اللہ تعالیٰ کمنٹ دیتے ہیں, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ اسی کے ذریعے ہی سے مراد جہاں قرآن ہے اور مثالیں ہیں, انہی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. بہت زیادہ خطرے کی بات ہے, ایک ہی دوا کسی کو صحت دے دے اور وہی دعا جب ری ایکشن پہ آ جاتی ہے تو اس دوسرے کی جان لے لیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کو پینسلین سے ری ایکشن ہو جاتا ہے, وہی انجیکشن جو اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے یا باڈی کی سیفٹی کا سبب ہوتا ہے, وہی انجیکشن بعض دفعہ انسان کی جان لے لیتا ہے. بالکل یہی قرآن پاک کے ساتھ ہوتا ہے, انسان جس نیت سے اس کو سنتا ہے, جس دل سے سوچتا ہے, جو پوائنٹ گھر پہ لے کے آئے گا نا اس کو بالکل وہی ملے گا. یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ قرآن پڑھنے آتے ہیں ہدایت کے لیے, ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم خود بھی بدلیں اور دوسروں کو بھی بدلیں, ہمارے بھی دلوں میں اس قرآن کی محبت آئے, دوسروں کی بھی آئے, ان کو تو اس سے بہت کچھ مل جائے گا. کچھ لوگ اس کتاب کی بات سننے آتے ہیں پرکھنے کے لیے, چلو جا کے دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے بھلا ادھر. جو کریٹیکلی سنے گا نا اس کو ہر بات میں کریٹیسزم ملے گا. کیا ضرورت ہے آج 1400 سال پرانی کتاب پڑھنے کا, اس سے بھلا کیا ملنا ہے, اس سے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم کے لوگ ہیں نا, یہ کون ہے, فاسقین. وما یضل بہ الا الفاسقین. شک بڑھ رہا تھا کہ ایسی سوچ نہ دل میں آ جائے کہ دیکھو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہوں اور اسی سے گمراہ کرتا ہوں, اور آج کے دور میں لوگ یہ شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جی اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو دے دے گا, اس نے گمراہ کرنا ہوگا تو کر دے گا, اس کی مرضی ہے. ہم نہیں, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں سے کس کو ہدایت نہیں ملتی, الا الفاسقین. یہ لفظ اب آپ کی توجہ چاہتا ہے. ابھی تک آپ انسانوں کی ہدایت کے اعتبار سے تین قسمیں سن چکے, متقین آیت 1-5 میں سورہ بقرہ میں, کافرین آیت 6-7 میں, اور منافقین آیت 8-20 میں. یہ تین تھے. متقی کون ہے, جس کے اندر کوئی کال اور فیل کا تضاد نہیں, وہ 6 خوبیوں کو ماننے والا, یومنون بالغیب سے لے کے بالآخرتہم یوقنون. کافر کون تھا, مکمل انکاری, ڈینائنگ, نہ شکرا. منافق کون تھا, دو رنگی چال والا. اب چوتھی قسم ہے فاسق, اس پہ بات کرتے ہیں کہ فاسق کیا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس میں جو غلطی لوگوں کو لگتی ہے, جو بہت کنفیوژن ہوتا ہے, وہ کیا کہ منافق اور فاسق میں فرق ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے. تو لفظ فسق کو جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. فسق کہتے ہیں نکلنے کو، خروج کے معنوں میں ہوتا ہے. فاسقین کا اگر آپ بالکل ڈکشنری میننگ کریں تو نکلنے والے، اسلامک اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرمنالوجی میں فاسق کہتے ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا کفر اور انکار کے ذریعے بھی ہوتا ہے پہلی وجہ، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور منافق کے لیے بھی. ایک مومن گناہگار بھی فاسق ہو سکتا ہے. کیسے؟ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تو کافر ہو گیا نا، گویا کہ اللہ کی الوہیت کے دائرے سے نکل گیا، اس کو ماننے سے نکل گیا. جبکہ جو شخص اللہ کو تو مان لے لیکن اس کے حکم کو نہ مانے نا، تو وہ عمل کا فاسق ہو جاتا ہے. اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ منافق دل کا روگی ہے. فی قلوبہم مرضن، کسی کے دل میں نفاق ہے کہ نہیں اس کے دل کی حالت کو وہ خود جانتا ہے. کچھ عادات کچھ حرکتیں دکھا بھی دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دکھا بھی دی قرآن پاک میں اور حدیث میں کہ منافق کی یہ علامتیں ہوتی ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ سر عام گناہ کرتا ہے. بہت بنیادی فرق ہے. نفاق کا پتہ نہیں چلتا، آپ کو نہیں پتا وہ منافق ہے کہ نہیں، لیکن فاسق اپنے فسق سے بتاتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. مثلا آپ دیکھیں سر عام بے حیائی کے کام کرنے، شیطانی راستوں کو پروموٹ کرنا، بے حیائی پھیلانا، سیکشولی برائیوں کو پھیلا دینا، میڈیا کے ذریعے ایسی چیزوں کی تشہیر کرنا، ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا کہ جس سے لگے کہ اللہ کے حکموں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ ساری فسق میں آتی ہیں. ہر وہ بندہ جو دنیا میں بے حیائی برائی بدکاری پھیلا رہا ہے وہ فاسق ہے. آپ کسی جسم فروش لڑکی کو غلط کام کرتے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کیا پتا اس کا دل کتنا نیک ہے، تمہیں کیا پتا اندر سے یہ کتنا نیک ہے. سنتے ہیں آپ یہ جملے؟ آپ کو کیا پتا جی فلاں اندر سے کتنا نیک ہے، ہمیں تو نہیں پتا لیکن اس کا ظاہر بتا رہا ہے کہ وہ فاسق ہے. ایک عورت اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے، مرد اس کو حوس پری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کو کیا پتا جی کہ یہ اندر سے کتنی نیک ہے اور اللہ کو اس کا کون سا عمل پسند آ جائے. وہ اللہ کو آ جائے تو آ جائے، لیکن اس نے اپنے حلیے حال سے بتا دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل گئی، اور یہ سب سے خطرناک لفظ ہے. منافق کو پھر کچھ شرم ہوتی ہے، اس کو پھر کچھ حیا ہوتی ہے، وہ چھپ کے گناہ کرتا ہے، وہ اپنے دل کی گندگی کو باہر نہیں لانا چاہتا، وہ رہنا نیک لوگوں میں چاہتا ہے لیکن اندر سے بد ہوتا ہے. لیکن فاسق کی تو شرم ہی اٹھ چکی، اس کی آنکھوں کی حیا ہی ختم ہو گئی، اور یہ نفاق کا پھر اگلا درجہ بن جاتا ہے. جب بہت عرصہ کوئی کام آپ دل کی گندگی یا دل کے نفاق سے کرتے جاتے ہیں نا، تو پھر آخر آپ فسق پہ پہنچ جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا، پہلی دفعہ آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں، دوسری دفعہ کرتے ہیں تو کچھ کم ریئیکشن ہوتا ہے، چوتھی دفعہ کریں گے تو آپ سر عام کرتے ہیں، آپ سب کے سامنے ناچ کے دکھاتے ہیں کہ آؤ جب تک شادی کے موقع پہ ناچیں گے نہیں مزہ ہی نہیں آئے گا. یہ فسق ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہوگا ہوگا، لیکن کریں گے کہ ہم خوش بہت ہیں، آج ہم آج فاسق بن کے دکھائیں گے. ہماری خوشیاں پوری نہیں ہوتی جب تک ہم اللہ کے مقابلے پہ نہ جائیں. یہ فسق ہے.
یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے
باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آیات, بیچ میں رکنے کو دل نہیں کر رہا. کیا سیکھا ان آیات سے آپ لوگوں نے؟ قرآن کا حسن نظر آنا شروع ہوا. اپنا آپ پیارا لگا. الحمدللہ. کوئکلی ہم 3-4 منٹس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں, اللہ خالق کل کائنات ہے. آخری آیت تھوڑی سی ڈرانے والی تھی, دماغ کھل کر سامنے آ رہا ہے. جی, اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی وعدانیت, اور اللہ تعالیٰ سے عبادت کا جو تعلق ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے قرآن کے بعد. ہے خود کو فاسق دیکھ کے ڈر لگا. جی, ہمیں عملی طور پہ ہم دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ان کمیوں کو, تائیوں کو اپنے اندر سے دور کرنے کی جو کوشش کریں گے, کیونکہ شیطان ہمیں فسق میں اور اس میں فرق کرنا نہیں سکھاتا. ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے ہماری چیزوں کو لینا شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید کی زبان بہت پر اثر ہے. جی, کتنی سادہ, کتنی آسان زبان اللہ تعالیٰ نے میں قرآن اتارا, اور ہم نے اس کو نہ سمجھ کے اپنے لیے اپنی زندگی کو کتنی مشکل کر لیا. ان شاء اللہ تعالیٰ آگے آپ جوں جوں چلتے جائیں گے اس چیز کو دیکھیں گے. آیت نمبر 21 میں دیکھیں, یا ایہا الناس, یہاں کیا صرف مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا؟ قرآن کا مخاطب کون ہے؟ کیا صرف مسلمان؟ کوئکلی لکھیے گا. پوری انسانیت, سب لوگ. اللہ تعالیٰ کو پوری انسانیت سے پیار ہے, صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہر ایک سے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر چاہتے ہیں. عبادت کس سے کہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ تمام انسانیت. بالکل صحیح. اور یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے, اور ہمیں اسے دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. پہلے خود سمجھنا ہے, پھر دوسروں کو پہنچانا ہے. جی, عبادت کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت, اس کی بندگی, اس کی غلامی, اسی سے خوف, اسی سے محبت, اور اسی سے امید ہونی چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ہمارے اندر شکر گزاری ہونی چاہیے, اطاعت, بندگی, غلامی, بندگی, یقین, اپنی تقدیر پہ راضی رہنا ہونا چاہیے. آیت نمبر 22 میں دیکھیں, ہر حال میں شکر. جی بالکل صحیح. زمین کو کیسے بشونا بنایا گیا اور آسمان کو چھت کیسے بنایا گیا؟ آپ نے بہت اچھی بات لکھی کہ ہمارا ہر عمل عبادت ہو سکتا ہے اگر ریاکاری سے پاک ہو اور سنت کے مطابق ہو. بالکل, ہم زندگی کے ہر کام میں, ہر ذمہ داری کو, گھر کی ذمہ داریوں کو, گھر کے کاموں کو, جن کو ہمیں شیطان حقیر بنا دیتا ہے. بعض دفعہ کہتا ہے کیا ہر وقت گھر کے کام کرتی رہتی ہو, باہر نکلو, لوگ کدھر جا رہے ہیں, دنیا کتنی ترقی کر رہی ہے. لیکن ہماری اصل ڈیوٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کریں, اور یہی ہماری ایک مومن عورت کی عبادت ہے. زمین, اس کو ہر طرح سے مناسب اور بیلنس رکھا. جی بالکل صحیح. اور آسمان کو چھت بنایا کہ اگر ہم آسمان کی طرف بار بار دیکھیں تو ہمیں اس میں کوئی شکاف نظر نہیں آتا, کوئی ایسا ہول نظر نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا کہ یا کوئی ایسی اس میں جھول نہیں, یا یہ نہیں کہ آسمان ہمارے اوپر گر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس میں رکھا. بائی پرووائڈنگ اس ہوم, جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا کیے, زمین کو بچھونا بنا کے. اور ہر چیز خوبصورت لگتی ہے. بالکل, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہت بیلنس پیدا کی ہے. آیت نمبر 23 میں, اب دینا سے کون سا بندہ مراد ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس سے پہلے عبادت کا ذکر کیا گیا ہے، بندگی کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے تھے، انہیں کوئی اور چیز ہمیں نہیں سمجھنا، کوئی مفعول فطرت نہیں سمجھنا، نور نہیں سمجھنا. اور ہم نے شرک کے حوالے سے دیکھا کہ کتنا ہم شرک خفی کر جاتے ہیں، ہم کرنا نہیں چاہتے لیکن ہمارے جملوں میں آ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جاتا ہے. اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور آئندہ ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کوئی نعت سنے تو ان کے الفاظ پہ ضرور غور کریں کہ کہیں محبت میں شرک کی جھلک تو نہیں آ رہی. تو اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے شرک کے حوالے سے جو چیزیں دیکھی اور پھر آگ کے جہنم کا جو تصور تھا، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے اور ہمیں اپنا موازنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کے پاس آج تھوڑی شارٹ بریک ہوگی کیونکہ ہم لوگوں کی تفسیر تھوڑی لمبی تھی. ان شاء اللہ تعالیٰ 10 منٹ کی آپ لوگ بریک لیں 8:14 تک، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ آگے جو ہماری تفسیر آخری دو آیات رہتی ہیں اس کو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا واثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي بتراتي للقرآن وأضيئي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر يا زمين اور آسمان تیری قدرت کے نشان تو ہی ابتدا تو ہی انتہا ساری دنیا کے محور میں گونجتی ہے تیری اذان تو لا مکان سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر سبحان اللہ سارے بحر و بر کیا ہے ان کا سفر یہ ساری عظمتیں وسعتیں ہیں بے کرام وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جو چاہا کر دیا کن کا اور ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ لا إله إلا الله أكبر سبحان الله آج ہیں تیرے در کے سب شاہ و گدا، عرش و زمین پر ہر طرف دیا، دھڑکنوں کی سنتا ہے تو ہی صدا، شارق سے تو قریب ہے میرے خدا، سبحان اللہ والحمد لله لا إله إلا الله، أي الله رحمن رحيم، أي الله تو هي كريم، محتاج ہے تیرے در کے سب شاہ و گدا، خدایا کر نظر ہم ہیں بے خبر، شہرک سے تو قریب ہے میرے خدا، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ،
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الأكوان، يا حامل القرآن يا حامل القرآن، خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان.
سبحان الله وبحمده،
রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহ, আপ লোগ কি ব্রেক ওভার হুই? আপ লোগ মুঝে উম্মীদ হ্যায় কি ওয়াপিস আ গয়ে হোঙ্গে আর ইনশাআল্লাহ তাআলা ফ্রেশ ভি হোঙ্গে আর রেডি ভি হোঙ্গে আপনে তাফসীর কে নোটস লেনে কে লিয়ে। ইনশাআল্লাহ তাআলা হাম শুরু করতে হ্যায় সূরা আল বাকরা আয়াত নম্বর 28 সে তাফসীর। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।
سے کون ہیں ان کی اب کچھ علامتیں ہیں؟ الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، پہلی علامت اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اگر آپ تین لائنیں لگائیں، بعد میں کیجیے گا یہ ایکٹیویٹی اپنے نوٹس میں، چار کالم بنائیں اپنے نوٹس میں، متقین، کافرین، منافقین اور فاسقین، اور انہی آیتوں کی روشنی میں ان کے عملوں کو ٹیلی کریں۔ متقی کون تھے؟ یؤمنون بالغیب، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور فاسق کون ہے؟ ینقضون عهد الله من بعد ميثاقه، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بندے کا کون سا عہد ہے؟ کیا ہم کوئی عہد کر کے آئے؟ جی کیا۔ سورۃ الاعراف 172 میں اللہ تعالیٰ اس عہد کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب لیا آپ کے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے وعدہ، یعنی تفصیل آپ آیت خود ترجمہ لکھ لیں گے، کہ جب ہم سب روحوں کی صورت میں تھے نا، اگلی آیتوں میں آ بھی رہا تذکرہ اس کا، ہم سب جب حضرت آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ تھے ان کی پشت میں تھے روحوں کی شکل میں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ پھیرا تھا اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے تھے. جیسے باہر آپ کے برف کے ذرے بکھرے ہوئے نا, اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں جو تھی وہ بکھری تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے یہ وعدہ لیا تھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے, چاہے بعد میں مومن بنے, کافر بنے, یہودی, نصرانی, مسلمان, مجوسی, ایتھیس, دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ, ہم سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا شہدنا, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گواہی اس سے لی تھی کہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے یا ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا تو تھا. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہے نا وہ لا الہ الا اللہ کا عہد ہے. ہم جب مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہیں یا دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں اذان کہی گئی, اصل میں یہ اس عہد کی طرف اشارہ ہے کہ فاسق کی پہلی علامت ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ عہد کوئی توڑ دیتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ایک عورت نکاح کرنے کے بعد نکاح کوئی توڑ دے, بس ختم, میرے سے نہیں اس کی ذمہ داریاں نبھائی جاتی, یہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد یہ فسق ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگلی صفت ان آیتوں کی روشنی میں پہلے دیکھ لیتے ہیں. وہ اور کیا کرتے ہیں؟ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, اور وہ چیز توڑتے ہیں جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا تھا. یہ کیا چیز تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا ملنا, اللہ سے تعلق, محبت کا ملنا, اور دوسری چیز اس میں آتی ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات جوڑنا, رشتہ داریوں کو جوڑنا. صلہ رحمی کی بات بہت زیادہ قرآن پاک میں آتی ہے, لیکن ہوا کیا کہ مال کی طلب میں اور اس مال کو بڑھنے کی کوشش میں بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا, ماں بچوں کی شکل دیکھنے سے محروم ہو گئی, بیویاں کئی کئی مہینے, کئی کئی سال تک شوہروں سے دور رہنے پر مجبور کر دی جاتی ہیں کیونکہ مرد مال کمانے دوسرے ملکوں میں گئے ہوئے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ دین کا تعلق ٹوٹ گیا. اللہ نے کہا تھا کون عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو, لیکن انہی رشتہ داریوں کو توڑ کے فاسق اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسق کون ہے کہ نہ اللہ سے جڑتا ہے نہ بندوں سے جڑتا ہے. اور تیسری اس کی برائی کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, فساد پھیلاتے ہیں زمین میں. یہ کون سا فساد ہے؟ یہ وہ فساد ہے کہ جو تعلقات کے بگاڑ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے تعلق کا ٹوٹنا اور بندوں اور بندوں کے تعلق کا ٹوٹنا, یہ ہے بگاڑ. رشتوں کی تمیز مٹ گئی, ماں باپ کے رشتے میں فرق آ گیا. پہلے باپ کی نگاہوں میں جو حیا دکھتی تھی اب نہیں دکھتی. پہلے بھائی جو غیرت کے نام پہ بہنوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, اب ان بیچاروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ فساد جو فسق کے نتیجے میں پھیلتا ہے. پیچھے مچھر کی بات ہوئی, یہاں فاسق کی بات ہوئی. اگر دیکھا جائے تو دونوں میں مماثلت ہے. جیسے مچھر کسی سوسائٹی کا ڈنک ہوتے ہیں نا, خون چوس لیتے ہیں, اس طرح فاسق بھی اس سوسائٹی کا خون چوس لیتے ہیں. اور فاسق بہت زیادہ نہیں ہوتے, پرومیننٹ فیسز ہوتے ہیں تھوڑے سے. کہاں دیکھنے؟ آپ کوئی بھی ویکلی میگزین دیکھ لیں, آپ کوئی ایسا رسالہ دیکھ لیں جو فیشن کو پروموٹ کرنے والا ہے. چند نام ہے, کچھ انڈسٹریز کے چند چمکتے ہوئے ستارے ہوں گے, کچھ شعرہ آفاق پہ پہنچنے والے مشہور قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو کبھی اپنی آواز سے اور کبھی اپنے حسن سے اور کبھی اپنی حرکتوں سے دنیا کو مائل کرتے ہیں. کس طرف؟ ہماری طرف آؤ. نتیجہ کیا ہے؟ اولئک ہم الخاسرون, خسارے والے, نقصان والے, بینک کرپٹ لوگ. وہاں کیا تھا؟ مفلحون. مومن کیا تھے؟ مفلحون. کافر کیا تھے؟ ولہم عذاب عظیم. منافق کیا تھے؟ عذاب علیم. اور خاسر کیا ہے؟ خسارہ, مکمل خسارہ. یہاں پہ وہ چار گروہ پورے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ دنیا چل رہی ہے. کون کہاں کیا کرے, مومن جو ہیں وہ دنیا میں امن کے پیامبر ہیں, انہی کی وجہ سے پیس ہے دنیا میں. اور فساد اور بگاڑ جو ہے یہ فاسقین کے نتیجے سے ہے. فاسق کافر بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے, اور گناہگار مسلمان بھی ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاسق سے پابندیاں برداشت نہیں ہوتی, وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرنا چاہتا, وہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی کرنا چاہتا ہوں, مجھے نہ کوئی روکے. پھر آپ دیکھیے کہ ان اللہ کے ساتھ فسق کی صورت شرک ہے، کفر بھی ہو سکتا ہے، لیکن انسانوں کے ساتھ فسق ہے کہ انسانوں کے حق نہ دینا، ان کی بجائے اپنی مرضی پہ رہنا، اپنے گھروں میں اتنی اونچی آواز سے میوزک چلانا کہ نیبرز میں کوئی سوچ نہ سکے، کوئی بیمار ہے اور آپ انجوائے کر رہے ہیں، دوسرے کا امن چھیننا، اس کا سکون چھیننا، یہ اس کا پھر دائرہ بڑھتا ہے. آپ دیکھیں ایک انسان ہے نا، اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہے، اس کے ساتھ رہنے والے. سوچئے کیا میری وجہ سے میرے گھر والے، میرے ارد گرد والے کہیں ستائے تو نہیں جا رہے، پھر اس کے بعد آپ کے گلی والے، محلے والے، پھر آپ کے ملک والے، اور ہوتے ہوتے پوری دنیا کے لوگوں پہ آپ کا اثر آتا ہے، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی انسان کے گناہوں کا اثر آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے قریب ہے کہ جانور اپنی بلوں میں مر جائیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اگر جانوروں کا خیال نہ ہو تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے. تو سارے سبق کا خلاصہ کیا نکلا کہ ہم نے نہ تو اپنی حدوں سے آگے نکلنا ہے اور نہ دوسروں کی حدوں میں جانا ہے، نہ کسی کو اجازت دینی ہے اس بات کی کہ وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کے بیچ میں آئے، اور نہ ہمیں اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فتنہ بنانا ہے. یہاں پہ وہ ٹاپک پورا ہوا جو پہلی آیات سے شروع ہوا تھا. آگے دیکھیں گے آیت نمبر 28 سے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کس طرح تم کفر کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے. مراد کیا ہے کہ پھر نہ شکری کیوں کرتے ہو؟ پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنے وجود کے دلائل دیے، رسالت کے دلائل دیے، اور وہ لوگ جو حق کے راستے میں مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام بتایا. اب اس کے بعد انسان کو اس کی اصل دکھائی جا رہی ہے، اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انسان کی ساری انا اور اس کے تکبر کو توڑا جا رہا ہے. تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ میں جب بھی اس آیت کو بڑے لیئر موڈ میں، بڑے فارغ ہو کے اکیلے میں پڑھوں تو مجھے بالکل یہی فیلنگز آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ او انسان، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ اتنے بڑے بنتے ہو، اتنا انکار ہے تمہاری زندگی میں، نہ اللہ کو مانتے ہو، نہ اللہ کے حکم کو مانتے ہو، تم تھے کیا؟ کیف تکفرون باللہ، تمہیں جرت کیسے ہوئی اللہ کا انکار کرنے کی؟ پیچھے جن کا تذکرہ تھا وہ فاسقین تھے، جو بظاہر اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے سے جو احکامات ملی ان کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو تم تھے کیا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. کب تھے، کیا تھے؟ اس دنیا میں آنے سے پہلے. یہ عالم ارواح کی بات ہے. اموات کا لفظ میتن کی جمع ہے، مردہ اور بے جان چیز کو کہا جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں چار مختلف دور گزرتے ہیں. پہلا دور جس کا ہم سب کو شعور نہیں تھا، یہ کون سا تھا؟ جب ہم عالم ارواح میں تھے، اسپرٹس کی فارم میں تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں اس دور کے بارے میں الفاظ آتے ہیں، الارواح جنودم مجندہ، روحیں جو تھی وہ جمع شدہ لشکروں کی صورت میں تھی. ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور اس وقت کا ہمیں شعور نہیں. اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا تھا ہم سے، جس کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزر گیا، کہ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہو. اب مجھے اور آپ کو وہ وقت نہیں پتا، لیکن وہ گزر چکا. اس کے بعد فاحیاکم، یہ ہے دوسری کیفیت جو اس وقت میری اور آپ کی ہے، اس دنیا کی زندگی، پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت، یہ ہے احیاکم. پھر ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. یہ کون سا وقت ہوگا؟ جو اس دنیا میں ہمیں موت آئے گی، ہم سب کے سامنے بے بسی کی حالت میں خالی ہاتھ اپنے اعمال کو لے کر ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور اس کے بعد ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا. برزخ کی زندگی ہے، اس پہ لکھ سکتے ہیں آپ قبر کے اندر جو وقت گزارنا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. یہ ہے حشر. میں دوبارہ ضمائر لکھاتی ہوں، آپ نوٹ کریں. کنتم امواتن، لفظ اموات کے نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیے اور لکھیے روحوں کی شکل میں، عالم ارواح. پھر فاحیاکم نمبر ٹو ڈالیے، پیدائش سے لے کر موت تک کا وقت. ثم یمیتکم تیسرا مرحلہ ہے، یہ ہماری موت کے لمحے. نزا کا عالم جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر انسان کے دفن سے پہلے کی گھڑیاں. ثم یحییکم، دفن کرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا وقت. اس کو اصطلاح میں برزخ کہتے ہیں، قبر کی زندگی. برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، یعنی اس زندگی کی حقیقت ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ مردے کو دفنانے کے بعد ابھی قبرستان سے ہٹے بھی نہیں ہوتے لوگ کہ مردے کو زندہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے اوپر والوں کے قدموں کی چاپ بھی سنتا ہے. تو وہ کون سی زندگی ہے، اس کو آج ہم دنیا میں نہیں ریلیٹ کر سکتے. کوئی اس سے کوئی مثال لے کر یہ کہے کہ آپ قبروں پہ جا کے مانگیں اور مدد طلب کریں، ایسی بات نہیں ہے. وہ زندگی ہے جو اس زندگی سے بالکل فرق ہے. اور اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، اس سے پانچویں کیفیت ہے کہ قیامت کے بعد سب اللہ کی طرف جائیں گے. یہ ہے انسان کی اوقات. نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آیا، ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کا پیدائش کا وقت چوز نہیں کیا. ماں باپ کتنی خواہش کیوں نہ رکھیں کہ فلاں دن بچہ پیدا ہو جائے کیونکہ فلاں ڈیٹ ہمارے لیے میموریل ہے، نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اسی طرح کوئی اس دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا بھی نہیں ہے، جتنی مرضی تمنا کر لیں. بعض دفعہ بچوں کی شادی کے دن ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض دفعہ شادی کے دن دولہا یا دلہن میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہ رک سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے. تو بات تو وہی ہے نا، چند سالوں کی جو ہماری موت اور حیات کے بیچ کے ہیں. کسی کے پاس 40 ہیں تو کسی کے پاس 50 ہیں، کسی کے 60 ہوں گے لیکن کسی کے تو 20 بھی پورے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی بے بسی کا خیال دلواتے ہیں کہ دیکھو، نہ تم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے نہ تم اپنی مرضی سے جاؤ گے، تو پھر تم دنیا کے جو چند سال ہیں یہ اللہ کی مرضی کے منا لو. کیا فائدہ ہوگا؟ آج اس دنیا کو تم میری مرضی سے بنا لو، کل جو اگلی دنیا ہوگی ثم الیہ ترجعون کے بعد، وہ میں تمہاری مرضی کی کر دوں گا. اسی کو علاوہ اقبال نے بھی ایک شعر میں کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جو بندہ دنیا میں اللہ کی رضا پوچھ پوچھ کے جیتا ہے نا، کل اللہ اس سے بھی پوچھ پوچھ کے اس کی جنت بنائے گا. اور جو انسان دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق جیے گا، کل جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کے مطابق اس کو زندہ رکھے گا. یا ایک بڑا دلچسپ سا نقطہ ہے، میں اس پہ توجہ دلانا چاہوں گی. کئی فتق فرون باللہ و کن تم امواتن فا احیاکم، یہ لفظ جو فا ہے نا، یہ بعد کے لیے آتا ہے نا، جیسے اس کے بعد. لیکن اس کے اگلے لفظ میں دیکھیے ثم یمیتکم، لفظ اصل میں فا اور ثم کا فرق بتانا چاہتی ہوں. سمجھ یاد رہے تو رہے، نہ رہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی محبت دل میں ضرور بڑھنی چاہیے کہ اس کا ایک لفظ بھی بے معنی نہیں. عربی زبان کا اصول ہے کہ فیوچر کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک فا کا جیسے تم یہ کام کرو گے، اور دوسرا آتا ہے ثم، دین کے معنوں میں، انگلش میں دین یو ول ڈو دس. ثم کے اندر ڈیوریشن آف ٹائم ہوتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد کچھ کام کرنا. مثلا میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ ابھی کلاس ختم کرتے ہی ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے. کیوں میں نے کہا؟ کہ کلاس کے ختم ہوتے ہی فوراً ظہر کا وقت ہے. یہاں فا کہیں گے کہ ہم کلاس ختم کریں گے فا نماز پڑھیں گے، یا فصل لینا، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم کلاس ختم کریں گے ثم ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے، فرق ملے گا دونوں میں؟ فا کیا ہے؟ کلوزنس، اور ثم کیا ہے؟ بوتھ، دوری کا معنی. اللہ تعالیٰ نے جہاں پہلی بات کی کہ کنتم امواتن فاحیاکم، تم مردہ تھے پھر اللہ نے تم کو پیدا کیا. کیوں؟ کہ پچھلی موت یعنی روحوں کی کیفیت اور اس زندگی کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، لیکن فاحیاکم کے بعد ثم یمیتکم میں کیا ہے؟ اگر آپ بڑے غور سے اس لفظ کو دیکھیں نا، تو میری اور آپ کی زندگی کے ٹوٹل دن، سال، مہینے کتنے؟ ثم. یہ ثم میں ہماری دنیا چھپی ہوئی ہے کہ تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، چند سال تم نے گزارے اور اس کے بعد اللہ نے تمہیں موت دے دی کہ اب تم اس کے بعد واپس اللہ کے پاس جانے لے ہو. پھر ثم یحییکم، پھر کچھ عرصے کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، اور ثم الیہ ترجعون، وہ وقت جو قبروں میں گزارو گے. اسی کا تذکرہ سورت مومن یا سورہ غافر بھی اس کو کہتے ہیں، آیت نمبر 11 میں آتا ہے کہ اہل جہنم جو ہیں وہاں جا کر یہ بات کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں دو مرتبہ موت دی اور دو مرتبہ ہمیں زندہ کیا، اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تو کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ کوئی راستہ نہیں. اس دنیا میں آنے سے لے کے آخرت تک پہنچنے کا راستہ ون وے ہے، کوئی یو ٹرن نہیں، کہیں سے آپ روڈ بدل نہیں سکتے. جو اس راستے پہ چلا وہ آگے جا کے الیہ ترجعون پہ رکے گا، پلٹ نہیں سکتا. اس ٹریک نے ہمیں ایک اور بات سکھا دی کہ دنیا سے جانے کے بعد کوئی شخص واپس نہیں آ سکتا قیامت سے پہلے. ایک بہت باطل عقیدے کا رد اس میں مل گیا اشارتاً، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مر جاتے ہیں، پھر ان کے مرنے کے ایک ہفتہ بعد آپ ان کو جمعرات کے دن بلائیں تو وہ خوشی خوشی آتے ہیں اپنی من پسند چیزیں کھانے کے لیے، پھر سوا مہینہ جب ہوتا ہے 40 دن کے بعد آپ دوبارہ ان کے پسندیدہ کھانے پکا کے بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں، اور اسی طرح سال کے بعد بھی آتے جاتے رہتے ہیں. تو یہ آیت اس کا رد ہے. آپ دیکھ لیجئے، کوئی یہ نہیں کہا کہ پلٹ کے آؤ گے، یہ آگے سے آگے کا سفر ہے، اور یہ مضمون آگے صورت حج میں بھی آئے گا. یہاں میں نے صرف اشارتاً بات کر دی تو گویا کہ تمہیں اس دنیا سے ایک خواب کی طرح گزر جانا ہے، اصل زندگی تمہاری آگے ہے. جیسا یہ وقت گزارو گے اسی کے اوپر تمہارا اگلا وقت گزرے گا. بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے کہ فرشتہ آ کے اور اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کے جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اس طرح ایک انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں جائے گا، اس کو نہیں پتا چلے گا. ہلکی سی اگر اس کو مثال دے دوں کہ جیسے ماں کے پیٹ سے ایک بچہ دنیا میں آتا ہے نا، تو آپ دیکھیے کہ دنیا والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ بچہ پیدا ہوا، سب خوش ہیں، کوئی ماں، کوئی نانی، کوئی دادی، کوئی دادا. لیکن بالفرض اس بچے کے ساتھ پیٹ میں ایک ٹوئن بچہ بھی ہو، بعض دفعہ ہوتے ہیں دو بچے، 9 مہینے کے قریب وقت انہوں نے ساتھ گزارا، ان کی دوستیاں ہو گئی، باتیں چیتیں. اب وہ دونوں بچے اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بھائی دنیا کس چیز کا نام ہے، تو وہ کہیں گے بس یہ ایک دو بالشت جگہ جو ماں کا رحم ہے. انہیں کہ اور کیا ہوتا ہے، وہ کہیں گے کچھ بلڈ، جو پیٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں. وہاں کوئی بیٹھ کے ان کو کہے کہ دیکھو تمہیں پتہ ہے پہاڑ بھی ایک چیز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے، K2 پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، تو وہ بچے مانیں گے؟ کہیں گے جوک کرتے ہو، ہم تو اتنی نرم نرم چیزیں اندر دیکھتے ہیں، ہم نے تو کبھی یہاں پہاڑوں کا تصور نہیں کیا. آپ کے، آپ کو پتہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ کہ سمندر اتنا پانی ہوتا ہے کہ ایک کنارے سے دوسرا نہ دکھے، وہ کہیں گے یو آر جوکنگ. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے ادراک ہی نہیں کیا. لیکن جب وقت پیدائش کا آتا ہے، ان میں سے ایک بچہ دوسرے کے سامنے دنیا میں آ جاتا ہے، ہم خوش ہیں. لیکن اگر اس پیٹ میں موجود دوسرے بچے کو کوئی پوچھے بھائی سناؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو وہ روئے گا، کہے گا آج میرا بھائی فوت ہو گیا، 9 ماہ سے میرے ساتھ تھا، آج دنیا سے چلا گیا. اسے کہ نہیں بیوقوف، ایسے نہیں کو، وہ مرا نہیں ہے، بس اس چھوٹی سی دنیا سے ایک بہت بڑی دنیا میں آ گیا، جہاں سورج ہے، جہاں چاند ہے، جہاں پہاڑ ہے، جہاں نیاگرا فال ہے، جہاں کچھ بھی ہے. تو اس کے لیے تصور عجیب ہے نا. لیکن جو دنیا میں بچہ آتا ہے، کچھ سالوں میں اس کو یہ دنیا اچھی لگنے لگتی ہے، اب اس کو پہاڑوں کا بھی پتہ چل گیا، سورج چاند کا بھی پتہ چل گیا. اب بالکل یہی کہانی دہرائی جاتی ہے جب ہم اس دنیا سے آگے جاتے ہیں. ماں کا پیٹ ایک چھوٹی سی قبر تھی، اس میں سے ہم نکلے، اس خوبصورت دنیا میں آ گئے، کوئی کہاں پڑ گیا. کچھ دن ہم یہاں گزارتے ہیں، یہاں بھی مانوس ہی ہونے لگتے ہیں نا، ابھی تھوڑا دل کو اچھی لگتی ہے دنیا، تو موت کا وقت آ جاتا ہے کہ ثم یمیتکم، چلو جی پھر ایک اور ڈیلیوری کا وقت ہے، لیکن یہ ڈیلیوری دوسری دنیا میں جائے گی. جیسے پیٹ کا بچہ نہ رو رہا ہوگا اپنے بھائی کے مرنے پہ، اس طرح جب ہم اس دنیا سے اگلی دنیا میں جاتے ہیں تو یہاں والے رو رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا میری ماں چلی گئی، کوئی کہتا باپ چلا گیا، کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جو آگے کا دور ہے نا، جو ہمارے وہاں پہلے سے فوت شدہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تعلق ہمارا ہوگا، وہ ڈیٹیل آگے ہوگی، صرف بات سمجھانے کے لیے اس وقت چھیڑ دی، تو وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا بھائی آ رہا ہے، آج ہماری ماں آ رہی ہے، آج یہ ہو رہا ہے. اب جس بندے کو دنیا میں کوئی کہے کہ تمہیں پتا ہے کہ جنت وہ ہے کہ تجری من تحتها الانہار، دودھ کی نہریں، پچھلی آیتوں میں دیکھی نا آپ نے دودھ کی نہریں، شہد کی، آج ہم نہیں مانتے نا، لیکن جو وہاں جائے گا وہ دیکھ لے گا بالکل ایسی جیسے اس دنیا میں آئے تو دیکھ لیا. تو یہ چار دن کی دنیا، اللہ کے نبی نے کہا کن فی دنیا کا نک غریب او عابر السبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم غریب ہو، اجنبی، اسٹرینجر، تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، تم کسی کو نہیں پہچانتے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں کسی نئی جگہ تو ہمیں کوئی نہیں جانتا، ہمیں کیئر ہی نہیں ہوتی ہمارے گھر میں صوفہ ہے کہ نہیں ہے، آنا ہی نہیں کسی نے. آپ کچھ بھی رکھیں، کچھ پہنیں، اوڑھیں، جو مرضی کریں، کوئی بھی نہیں. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں ویسے ہی ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جب دوستیاں ہوتی ہیں، لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، پھر گھر بھی بڑھتے ہیں، پھر سامان بھی بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا میں کانک غریب اجنبی، اسٹرینجر، او عابر السبیل، ٹرانزٹ پیسنجر، جس کو یہاں سے پاکستان جانا ہے تو راستے میں دو تین گھنٹے کے لیے دبئی ایئرپورٹ پہ رکنا ہے. اس دو تین گھنٹے کے لیے وہ کیا جمع کرے گا؟ کرسیاں، میز، صوفے، گھر بنائے گا؟ وہ کہے گا جو وقت تو جلدی سے جاؤں. اور کوئی یہ بھی نہیں چاہے گا کہ بلا وجہ مجھے وہاں 8-10 گھنٹے کا اسٹاپ ملے. وہ کہے گا بس ایک جہاز سے نکلوں، اگلے میں جاؤں. کیوں؟ کہ نظر تو منزل پہ لگی ہوئی ہے نا. جن کی نظر ثم الیہ ترجعون پہ ہوتی ہے، ان کو اس دنیا کا گھنٹہ عابر السبیل جیسا لگتا ہے، پھر وہ پاؤں نہیں پسارتے، پھر وہ آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور ایسے بندے کی نگاہیں جب اللہ پہ لگتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوشخبریاں دیتا ہے کہ دیکھو انسان، تمہاری زندگی ہے تو بڑی مختصر سی، لیکن میں نے تمہیں عزت کتنی دی. آیت 29 میں ہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. ایک روایت کا خلاصہ بھی ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے. اگلی آیتوں میں چونکہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کرنے سے پہلے یہ خبر دے دی کہ انسان، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی، سب کچھ تمہارا ہے. یہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شادی کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی کو خوبصورت سجا سجایا گھر دکھائے اور کہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے سجایا ہے، یہ تمہارے آنے سے پہلے سجا دیا. اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت تھی کہ اس نے ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا سجا دی. اور اس کا ایک فائدہ بھی ہوا، اور وہ کیا کہ کوئی دنیا میں آنے کے بعد یہ شرک نہ کرنے لگے کہ سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا. آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے مشرک گزرے، فرعون جیسے، نمرود جیسے، شداد جیسے، انہوں نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا کہ ہم تمہارے رب ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ سورج میں نے بنایا. لوگ اپنے آپ کو سورج کا اوتار تو کہتے ہیں، سورج بنایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ انسان سے پہلے بن چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تمہارے لیے سب کچھ بنا دیا. خلق لکم، اس لفظ سے پھر کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی لیا کہ اللہ کی ذات نے چونکہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا، تو لہٰذا کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے. ایک بہت چھوٹا سا اصول اس میں سے نکلتا ہے، اور وہ کیا کہ دنیا کی ہر چیز، اصل الاشیاء اباحتن، چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہیں، حلال ہیں. آپ سبزی کھا سکتے ہیں، آپ آلو کھا سکتے ہیں، آپ بھنڈی کھا سکتے ہیں، آپ فروٹ کھا سکتے ہیں. کب تک نہیں کھا سکتے؟ اگر کسی چیز کے اوپر کوئی دلیل مل جائے. بات تھوڑی مشکل ہے ابھی آپ کے لیے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو چھوڑ دیں. اس بات ہے کہ خلق لکم ما فی الارض، میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. اب کوئی آپ سے کہ یہ کھانا میں نے آپ کے لیے بنایا، تو کیا اس کا یہ مطلب کہ پھر آپ کھائیں گے تو کوئی آپ کو روکے گا؟ مطلب یہ کہ آپ کھائیے. کائنات پوری کی پوری اللہ نے سجا دی، اور سب کچھ حلال ہے. ہاں کس چیز کو حرام سمجھیں گے جس پہ اسی رب نے کہہ دیا ہے سب کچھ تمہارے لیے لیکن یہ 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 نہ کھائیے گا. ایسے جیسے آپ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل سے جائیں, مہمانوں کو بلائیں اور انہیں کہیں کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے, بس یہ دو ڈونگے جو نا ان کو چھوڑ دیں, یہ فلاں کے لیے جس کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اس میں نمک نہیں, یا یہ اس کے لیے جس کو شوگر ہے, واٹس ایور. تو کائنات کی ہر چیز حلال ہے. آپ مشروم دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں حلال ہے کہ حرام ہے, فوراً قرآن اور سنت میں جھانکیں گے, کیا مشروم کی حرمت پہ کوئی بات ہے؟ نہیں. لوگوں بھائی بتائیے مشروم حلال کیسے ہے, کھمبیاں جس کو بولتے ہیں, کیا قرآن کی کوئی آیت یا حدیث ہے کہ مشروم کھا سکتے ہو؟ حالانکہ مل جاتی ہیں حدیثیں بھی, لیکن نہ ملے تو سمجھے کہ وہ حلال ہے. آپ کو 10 قسم کا ساگ ملتا ہے مارکیٹ میں, آپ کہتے ہیں کیسے ثابت ہوتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ اس لیے کہ حلق الکم, میں نے تمہارے لیے پیدا کیا. بس کہتے ہیں نہیں اس لیے نہیں اس کے بعد بھی, لیکن آسان سی بات یاد رکھیے گا کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے پیدا کیا ہے نا اس کے اندر اس فائدے بھی ہمارے لیے رکھ دیے. ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی پھر حلت یا حرمت بھی پیش کرتا ہے, اور اس کی ڈیٹیل سورت مائدہ میں انشاءاللہ آئیں گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس اب تم اس سے فائدہ اٹھاؤ, مزہ اٹھاؤ. ثم مستوى الی السماء, پھر قصد پکڑا آسمان کی طرف, ارادہ کیا. فسواہن سبع سماوات, پھر اس نے ہموار کر دیا اس کو 7 آسمانوں میں. وہو بکل شئین علیم, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. پہلے زمین بنی, اس سے ایک مسئلہ یہ اخذ ہوا کہ پہلے زمین بنی, پھر زمین کی چیزیں بنی. ثم استوى, پھر ثم آ گیا نا, کیا مطلب ہے ثم کا؟ بودھ. تھوڑے عرصے کے بعد اس آیت سے بھی اور قرآن پاک کی کچھ اور آیتوں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنی تھی پھر آسمان بنا. حالانکہ ایک آیت ایسی آتی ہے کہ جس سے تھوڑا سا شبہ پڑ جاتا ہے, سورت نازیات میں آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, آیت نمبر 3 ہے اس کی, کہ پہلے زمین کو پھیلایا اور پھر اس پہ کیا, لیکن اس ترتیب کے, ویسے تو یہ آیت متشابہات میں سے ہے, اس پہ کوئی بہت زیادہ بات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن مفہوم سمجھ آتا ہے کہ جب یہ کائنات بنی تھی سب سے پہلے زمین بنی تھی, پھر زمین کے اوپر کی چیزیں بنی تھی, اور اس کے بعد آسمان بنے, اور اللہ نے آسمانوں کو 7 بنایا. اس سے دیکھیے 7 heaven کا نظریہ بھی سمجھ آتا ہے. آج کے دور میں ایک نظریہ دیا جا رہا ہے کہ 9 آسمان ہے اور آسمان کی لیئر 9 یا 11 یا 12 ہے, تو یہ آیت جو ہے اس کا بھی رد پیش کرتی ہے کہ 7 ہی ہیں, اور ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے آسمانوں کو پسند کیا, اور اتنی دور جانے کے باوجود بھی انسانوں کو, ان کے حالات کو, ان کے دلوں کو جانتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ رب دور ہے. وہ بکل شئین علیم, وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. ہم گھر سے باہر آ جاتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کہ پیچھے گھر والے کیا کر رہے ہیں. ہم ایک کمرے میں ہوتے ہیں, ہمیں دوسرے کمرے والوں کی خبر نہیں ہوتی, لیکن اللہ کی ذات کیسی علیم ہے کہ 7 آسمان پہ موجود ہونے کے باوجود پہاڑ کی کھو میں موجود کسی چیونٹی کے حال کو بھی جانتا ہے. کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, اللہ کو ہر ایک کی خبر ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں پیدا کی, حتیٰ کہ سانپ اور بچھو اور اس طرح کی چیزیں جو انسان کو بظاہر نقصان دینے والی ہیں لیکن اس میں بھی فائدہ ہے, کیونکہ یہ موذی جانور اگر نہ ہو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہ ختم کریں, یہ ایک سے ایک دوسرے کو نقصان دیتی ہے. تو ہمارے لیے اس پورے رکوع میں سبق یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں چونکہ پیدا کیا تو اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بندگی کے رنگ میں رنگ لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
جی الحمدللہ ہم نے اپنا لیسن کمپلیٹ کیا. کیا سیکھا آخری دو آیات سے آپ لوگوں نے؟ کوئکلی لکھیں. جی آیات تو بہت خوبصورت تھی. زندگی کا مقصد بالکل, اور زندگی اور موت کے جو مراحل ہیں وہ ہمارے اوپر صحیح واضح طور پہ سامنے آ گئے نا. انسان کی تخلیق بالکل, اور پھر اپنے آپ پہ پیار آیا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بہترین طریقے سے پیدا کیے. جی فور ڈفرنٹ فیسز. اپنی حیثیت اور اس رب کی بڑائی کا احساس ہوا. بالکل الحمدللہ, کیونکہ واقعی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر آیت اپنے اندر بہت بڑے معنی اور اس کے خزانے لیے ہوتی ہے. اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر کتنا اس کو جذب کر پاتے ہیں. اور ہم نے جیسے پہلے تو آیت نمبر 28 میں دیکھے کہ اس 27 سے ہم انشاءاللہ 28 سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کون سے عہد کا ذکر کیا گیا. وعدہ الست کا. جی اور یہ عہد کیا اب بھی ہمارے لیے موت کے بعد کی زندگی. جی چار مراحل کون سے ہم نے دیکھے؟ زندگی کے چار مراحل. کیسے ہماری زندگی شروع ہوتی ہے؟ کنتم اموات, کہاں سے ہماری زندگی شروع ہوئی؟ عالم ارواح سے. بیفور برتھ زندگی پر, دنیا پر زندگی, پھر دنیا, پھر موت, پھر آخرت. عالم ارواح, حیات, موت, حیات القبر, قیامہ. جی موت زندگی, پھر موت زندگی. جی بالکل, روحوں کی شکل میں عالم ارواح میں دنیا سے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے, جیسے کہ ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا, عہد الست, اور پھر اس دنیا میں آنے کی حقیقت ہمارے سامنے آئی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن پڑھنے سے پہلے موت سے بہت ایک اور طرح کا خوف آتا تھا. اب اگر خوف آئے گا تو وہ کیا ہوگا کہ میرے عمل میں کمی اور کوتاہی ہے, مجھے اس کو دور کرنا ہے. لیکن اس کے برعکس پہلے ہمیں موت کے ہر طریقے سے خوف آتا تھا, موت کے نام سے خوف آتا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ اب اس بات پہ یقین بڑھنا شروع ہو جائے گا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہے. گناہوں سے ڈر لگے گا. جی اور ان سے بچنے کی کوشش کریں گے, آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کریں گے. جی اب موت کو سے ڈرنے سے کے ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے بس یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی, بلکہ اگلی دنیا ہے جس کی تیاری ہمیں ابھی کرنی ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے, اپنے ساتھ دوسروں کی بھی خیر مانگنی ہے, دوسروں کے لیے بھی بھلائی کا سوچنا ہے. صرف اپنی ہی خیر و بھلائی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی. دنیا وقتی چیز ہے, کیونکہ شیطان تو ہمیں یہی بتاتا ہے نا کہ یہی تمہارا ٹھکانہ ہے, یہی تم رہو گے, فاسقین کی انٹروڈکشن بھی تھی آج کی تفسیر میں الحمدللہ. اور پھر ہم نے دیکھا کہ مرنے کے بعد, مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کو کانسیپٹ ایسے کلیئر ہوگا کہ استاذہ جی اکثر آگے بھی تفسیر آئے گی تو اس میں ذکر آئے گا کہ مرنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسا کہ اب ہم دنیا میں اگر کسی ایک کمرے میں ہوتے ہیں اور جب دیوار آ جاتی ہے تو اس کی دوسری طرف ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے, یا یوں سمجھیں کہ ایک ہمسائے کی دیوار ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ہمسائے کیا کر رہے ہیں. تو موت اور اگلی زندگی ہمارے لیے اب ایسی ہی ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ اگلی دنیا کا ابھی ہمیں نہیں پتا, لیکن پھر جب ہم جوں جوں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اگلی زندگی بھی ہمارے اوپر واضح ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور وہ عملی زندگی ہم بہترین بنا سکتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے, اپنی نیکیوں کے ذریعے, اپنے عمل سے, اور اس کو بدترین بنا سکتے ہیں اپنے فیل سے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس بات پہ چیک رکھنا ہے, اور پھر ہمارا یقین اس بات پہ بڑھ گیا کہ قیامت کے بعد سب اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہونے والے ہیں. قیامت کا جب وقت آئے گا ہمیں حساب دینا ہے, اور ہر چیز کو اس دنیا میں اگر ہم وقت دیں گے, اپنے دین کو, اپنے ایمان کو, اپنی اصلاح کریں گے, تو آخرت کی تیاری کر سکیں گے. موت کی بات کی زندگی موت سے پہلے کی زندگی کا نتیجہ ہوگی. جی بالکل, دنیا میں جس طرح ہم ایک کلاس میں ہوتے ہیں اور اس میں پورا سال پڑھتے ہیں, اور پھر جب ہم امتحان کی تیاری کرتے ہیں تو ہم اس میں ہمیں کامیاب ہونے کا یقین ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے آخرت کی کامیابی کا یقین اس وقت ہوگا جب ہم عملی طور پہ اس دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کریں گے. اور بالکل انہیں اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں بننا جو دنیا میں رہ کے کلاس کے حوالے سے پڑھتے نہیں, سبق یاد نہیں کرتے, اور جب امتحان آتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں, خوفزدہ ہوتے ہیں. جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے پھر وہاں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آپ لوگوں کی تجوید نہیں ہو سکی لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم ہر لیسن کو اپنے لیے بہترین طریقے سے لیں. جی گروپ لیڈر جو ہوں گے آپ کے لفظی ترجمہ کو سنیں گے, اس کو آپ ساتھ ساتھ یاد کریں. ویکلی آپ کا گروپنگ ہوا کرے گی اور اس میں آپ کے جو گروپ لیڈرز ہیں وہ آپ سے تجوید اور لفظی ترجمہ سنیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اوپن بک تفسیر جو ہوگی, آپ لوگ اپنے قرآن اپنے نوٹس کو کھول کے اپنے کوسچنس کے آنسر دے سکیں گے. ایسی اسائنمنٹ آپ سے جس طرح ٹیسٹ میں مانگی جائے گی بالکل اسی طریقے سے وہ آپ کی ساری ہیلپ کریں گے. آپ لوگوں کو کوئی روٹ ورڈز نہیں پتا وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہ ہر طریقے سے آپ کی وہ ایک قسم کے آپ کے ہیلپرز ہیں. ان سے بالکل ڈرنا نہیں, جھجکتا نہیں, تجوید کی بھی اصلاح ہوگی آپ لوگوں کی, روٹ ورڈز کی بھی, آپ لوگوں کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے وہ بہترین ٹپس بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا جو آپ لوگوں کی آڈیو سر کا پرابلم ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی حل ہو جائے گا. آپ لوگ کورس انچارج کو ای میل کر دیں اگر آپ کو کوئی آڈیوز کے لنکس چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میری آواز آپ لوگوں کے لیے بریک ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے. الحمدللہ وائس اوکے. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی کل ملاقات ہوگی. اپنے لیسن کو دہرائیے گا, اپنی تفسیر کو آپ جا کے جب دن کے وقت کسی وقت بھی اپنی تفسیر کو ریوائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بہت اچھی فیلنگز آتی ہیں. جی میں ٹیسٹ کے حوالے سے نہیں بات کی تھی, میں نے صرف آپ لوگوں کو گروپنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کیا تھا کہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو کہ جب آپ کی گروپنگ ہوگی تو آپ کے جو گروپ لیڈرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری ہیلپ کریں گے. آپ بالکل بھی پریشان نہیں ہوں, اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تب بھی وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے کہ آپ کیسے یاد کریں, یاد کرنے کا طریقہ بتائیں گے, تجوید کا کہ جو کوئی آپ کی مسٹیکس ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ دور کریں گے. تو آج کی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.